मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहू व नस्तगफिरुहू व नूमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह व नऊजु बिललाह मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت۔ قرآن مجید کی چند آیات تلاوت کی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا اور فرشتوں کو جب بتایا تو فرشتوں نے کہا کہ ہم تیری حمد و ثنا کرتے ہیں جس مخلوق کو تو بنا رہا ہے، یسفک الدماء، وہ زمین میں خون بہائے گی، فساد کرے گی، اور اللہ تعالیٰ کو زمین میں فساد پسند نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو زمین میں فساد پسند نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمین چاہے وہ ریاست کی صورت میں ہو، ریاست میں فساد پسند نہیں ہے، اللہ کو گھروں میں فساد پسند نہیں ہے، اللہ کو اداروں میں فساد پسند نہیں ہے۔ تو ہر وہ چیز جو فساد کا ذریعہ بنتی ہے، جو بھی لڑائی جھگڑوں کی طرف لے کر جاتی ہے، اللہ کو وہ چیز بھی پسند نہیں ہے۔ فرشتوں نے جب یہ کہا کہ یہ زمین میں فساد مچائے گا تو اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ مچانے دو، اچھی بات ہے میں نے تو پیدا اس لیے کیا ہے کہ معاذ اللہ میں فساد کو پسند کرتا ہوں، یہ بھی اللہ نے نہیں فرمایا کہ نہیں نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، یہ فساد نہیں پھیلائے گا، یہ بھی نہیں کہا اللہ نے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جو جواب دیا، اس جواب سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جانتے تھے کہ یہ زمین میں فساد مچائے گا۔ اچھا، اللہ نے یہ بھی جواب نہیں دیا کہ اچھا ہے مچائے تو مجھے تو فساد پسند ہے، یہ بھی نہیں کہا اللہ نے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ فساد اللہ کو پسند نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ضرور فرمایا کہ اعلم ما لا تعلمون، میں اس کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی کچھ فسادی لوگ ہوں گے تو کچھ مصلح بھی ہوں گے، جہاں فساد ہوتا ہے وہیں اصلاح کا بھی مزہ ہوتا ہے۔ صحت مندوں کے علاقوں میں ڈاکٹر کا کوئی کام ہے؟ بولو، سارے صحت مند ہو تو ڈاکٹر کی قابلیت کا کیا پتہ چلے گا کہ ڈاکٹر کون ہے اور بیمار کون ہے؟ ہاں، اناڑی ڈاکٹر جہاں سب صحت مند لوگ رہتے ہوں وہاں جا کے بیماریاں پھیلا دے گا، اناڑی ڈاکٹر، اناڑی حکیم، یا دو نمبر ڈاکٹر، دو نمبر حکیم، وہ فساد پھیلا دے گا ضرور۔ تو جیسے صحت مندوں کے علاقوں میں کسی حکیم یا ڈاکٹر کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، ویلیو وہاں ہوتی ہے جہاں لوگ بیمار ہوں، وہاں ڈاکٹر کی کاوشوں کا پتہ چلتا ہے کہ تم نے بیماریاں دور کرنے میں تمہارا کیا کردار ہے۔ تو اگر انسان کے مزاجوں میں فساد نہ ہوتا، تخریب کاری نہ ہوتی، تو سوسائٹی کی اصلاح کرنے والے لوگ بھی نمایاں نہ ہوتے۔ سارے نیک، نیٹ، کلین۔ نیٹ کلین سے یاد آیا، مجھے بتاؤ، سارے صاف ستھرے ہوتے تو صفائی کی ویلیو کا پتہ چلتا کہ صفائی کسے کہتے ہیں؟ ہے بھائی، کچھ میلے لوگ ہوتے ہیں، کچھ صاف ستھرے ہوتے ہیں، تو ہم صاف لوگوں کو میلوں سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں، یار اس کو بولتے ہیں صفائی۔ آئنسٹائن کا نظریہ اضافت ہے نا، کہ ہم کسی بھی چیز کو پہچانتے ہیں اس کے مقابل دوسری چیز سے۔ کیا خیال ہے؟ دیکھو، ہم جب کہتے ہیں نا 100 ڈگری سینٹی گریڈ، اس پہ پانی ابل جاتا ہے، تو یہ 100 ڈگری کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے اس کو جو 100 قرار دیا، وہ کیا مطلب حقیقت میں 100 ہے؟ بھائی فرضی چیز ہے، ہم نے ایک فرض کیا، ایک پیمانہ، کہ یہ وہ ٹیمپریچر ہے جس پہ پانی جم جاتا ہے، تو اس ٹیمپریچر کو ہم نے نام دے دیا 0 کا۔ کیا خیال ہے؟ ایسے ہی جہاں تک مجھے معلومات ہیں، غلط ہیں تو آپ خود ہی صحیح کر لیے گا اس کو بیٹھ کے۔ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے نا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ اس کو ہم نے کیا نام دے دیا؟ 0 کا۔ اگر ہم یہ کر لیتے کہ اس ٹیمپریچر کو ہم 100 کا نام دے دیتے، 100 ڈگری پہ پانی جم جاتا ہے، تو بھی کوئی غلط نہیں تھا۔ پھر جس ٹیمپریچر پہ پانی بوائل ہوتا ہے، اس کو ہمیں 200 کا نام دینا پڑتا، یا ہم 1000 کا نام دے دیتے اس کو۔ تو یہ سب چیزیں فرضی ہیں، انسان ایک چیز کے لحاظ سے دوسری چیز کو ایکسپلین کرتا ہے۔ مائنس ہم نے کہہ دیا جو 0 سے نیچے ہو۔ خیر، یہ تبھی بات، سائنسدانوں کا خیال یہ ہے کہ دنیا میں کسی چیز کی حقیقت کو سمجھنا ممکن ہی نہیں ہے، یہ سب ایک کے مقابلے میں دوسری۔ یعنی ہم نے جو اپنے لیے پیمانے متعین کیے ہیں، یا قدرت نے ہمارے لیے جو پیمانے متعین کیے، ان پیمانوں سے ہم چیزوں کو ناپ رہے ہوتے ہیں۔ وہ پیمانہ چینج ہوا تو چیز کی حقیقت چینج۔ اور آسان مثال، ہم جو کہہ رہے ہوتے ہیں نا یہ سبز کلر ہے اور یہ ریڈ ہے، یہ ہماری آنکھوں کے سافٹ ویئر کے حساب سے کہہ رہے ہوتے ہیں۔ جانوروں میں یہ سافٹ ویئر الگ ہوتے ہیں، جس کو ہم ریڈ کہہ رہے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے بکرا اس کو بلیک کہہ رہا ہو، وہ تو بےچارے کے پاس زبان نہیں ہے اس لیے کچھ کہہ نہیں پاتا ہو۔ اگر زبان ہوتی نا بکرے کے پاس، تو سب سے پہلے یہ کہتا، ظالمو، دو دانت کے بعد مجھے ذبح نہ کرو، مجھے جینے دو۔ خود چار چار شادیوں کی باتیں کرتے ہو، اور ہم دو دانت کے ہوتے ہیں، بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں، تو ہمیں بدنظری بھی نہیں کرنے دیتے اور کاٹ کے کھا جاتے ہو۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ نے جانوروں کو زبان نہیں دی، علمہ البیان، بیان صرف اللہ نے انسان کو سکھایا ہے۔ تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یہ گرین ہے، اس لیے کہ ہماری آنکھوں میں جو پیمانے کلر کو ناپنے کے لیے، ایک کلر کو دوسرے کلر سے فرق کرنے کے لیے، جو ہماری آنکھوں میں پیمانے ہیں، جو ہمارے دماغ میں اللہ نے سافٹ ویئر ڈالے ہوئے ہیں، ان سے ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے، بولو، گرین۔ تبھی جو کلر ہماری آنکھ ٹریس کر پاتی ہے وہ کلر ہم دیکھ پاتے ہیں، بہت سی چیزیں ہماری آنکھ دیکھ ہی نہیں پاتی۔ سائنسدان لوگ بولتے ہیں میں سائنسی چیزیں بہت دیکھ رہا ہوتا ہوں، اب میں ہوں دیسی آدمی تو اپنے اسٹائل میں پھر بیان کرتا ہوں اس کو میں، اللہ کا شکر ہے ہم دیسی ہیں، دیسی ہونے میں انسان کو سکون ملتا ہے، دیسی ہونے میں انسان خوش رہتا ہے۔ جتنا آرٹیفیشل بنو گے زندگی کا اتنا زیادہ بیڑا غرق ہوگا۔ تو خیر، دیکھو ساری چیزیں دیسی اچھی ہوتی ہیں، انڈا دیسی اچھا ہے، مرغی دیسی اچھی ہے، تو خود دیسی ہونا کیوں اچھا نہیں ہے؟ خود دیسی ہونا کیوں اچھا نہیں؟ آپ کہہ سکتے ہو آپ کیسے دیسی ہو، آپ تو ریوو میں گھومتے ہو۔ مزاج کے دیسی، فطرت سے محبت کرنے والے بنو۔ فطرت سے محبت کا کیا مطلب ہے؟ جانور پالو، سمجھ رہے ہو؟ جانوروں سے محبت کرو. یہ انسان ہمیشہ سے جانوروں سے محبت کرتا ہے, گائے بکری مرغی ہمیشہ سے پالتا ہے. بلی نہ پالے وہ انکل بہت غصہ ہو جائیں گے. ہمارے بیان میں ایک انکل ہیں, ان کے بچے نے بلی گھر میں پالی ہوئی ہے اور وہ بیزار آ گئے ہیں بلی سے. اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں یا تو اس گھر میں بلی رہے گی یا میں رہوں گا. تو بچہ کہہ رہا ہے ابا بلی رہے گی آپ نکل جاؤ. یہ حالات ہو گئے ہیں گھر میں, اور وہ بلی گھر میں بچے دے رہی ہے. یہ بےچارے دو تین دفعہ میرے پاس آ چکے ہیں کہ میں بیزار آ گیا ہوں, میرے بیٹے نے بلی پالی ہوئی ہے, بلیوں کے انڈے بچے بھی ہو رہے ہیں, انڈے بچے کا مطلب بچے بچے ہو رہے ہیں اس کے, اور گھر میں ایک مصیبت کھڑی ہو گئی ہے ہمارے لیے, بچہ میری بات سن نہیں رہا. تو میں نے کہا تھیلے میں بلی اور اپنے بچہ دونوں تھیلے میں ڈال کے کہیں پھینک کے آ جاؤ. جو بچہ باپ کی بات گھر میں نہ سن رہا ہو اس کا حل یہ ہے کہ بلی کے ساتھ اس بچے کو بھی گھر سے نکالا جائے. بھائی بلی پالنا ایک جائز کام ہے, باپ کی اطاعت فرض ہے. اس بحث میں پڑھنے کی اجازت ہی نہیں کہ وہ بلی جائز ہے نہ جائز. بچے سے جب بولیں کیونکہ جائز تو ہے, جائز تو ہے بھائی, نارملی عام حالات میں جائز ہے. جب باپ کہہ رہا ہو کہ بلی گھر سے نکالو, باپ کو پسند نہیں ہے. میں مجھے کتنا شوق ہے مرغیاں بکری پالنے کا, جب تک میرے والد زندہ تھے میرا یہ شوق پورا نہیں ہوا, کیونکہ میرے والد صاحب کہتے تھے گھر میں نہیں پال سکتے آپ, اس سے یہ ہوگا فلانا ہوگا مرغی. وہ ایک دفعہ ایک بکری لے آئے تو وہ بکری نے جو میں کرنا شروع کی, ابا کی نیند ہماری خراب ہو گئی. ابا نے بولا بھائی نکالو, تو ہم نے نکال دی. ہم نے کہا ظاہر ہے ابا پہلے بکری بعد میں. تو اب ہم خود ابا بنے ہوئے ہیں, تو اب ہم اپنے خرچے پہ پال رہے ہیں. اب ہمارا بیٹا بول کے دکھائے کہ بکری نکالو, بولے کہ بھائی تو نکلے گا, بکری نہیں نکلے گی. تو جب باپ بن جاؤ نا تو پھر باپ والے کام اچھے لگتے ہیں. جب تک بیٹے ہو تو بیٹوں کی طرح رہا کرو, بچوں کی طرح رہا کرو. گھر میں باپ بننے کی کوشش بولو مت کرو. جب باپ بنو اپنے خرچے پہ انسان بدماشی کر سکتا ہے, اور باپ کی موجودگی میں تو اپنے خرچے پہ بھی بدماشی نہیں کرے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے انت مالک انت و مالک علی ابی کا, تیرا خرچہ ہے ہی نہیں بھائی, تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے. گھر میں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کمبختوں کا باپ کون ہے بیٹا کون ہے, عجیب اسٹائل سے رہ رہے. تو آپ اب بھی اگر وہ بچہ حضرت اب بھی اگر وہ بلی نہ نکالے نا تو آپ ایف آئی آر کاٹیں اس کے خلاف. بہت تنگ کیے کر کے رکھا ہوا ہے بچے نے, نکال نہیں رہا بلی. وہ بلی پوٹیاں کر رہی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا اس کی گند بچایا ہوا اس نے گھر میں. اتنے بیزار آئے ہیں, آدھا آدھا گھنٹہ میرے پاس رونا دکھڑا لے کے جاتے ہیں. میں نے کہا یار ایسی کون سی نالائق اولاد ہے. تو اس پہ ایک گلدستے والا لطیفہ ہے, وہ اکیلے میں سناؤں گا کبھی. میں اکیلے میں سناؤں گا کبھی, چھاؤں میں خوشبو لگا کے آئیں تو وہ اکیلے میں سناؤں گا انشاءاللہ, کہ اس گھر میں یا تو میں رہوں گا یا گلدستہ رہے گا. ایک ہے بڑا زبردست. خیر تو رفیع بھائی کو سمجھ میں آ گیا میرا. تو کیا کہہ رہا تھا میں, دیکھو بات دائر میں بہت ہوتی ہے. میں بیان کیا کر رہا تھا, نہیں نافرمان. ہاں تو میں سائنسی ایک تحقیق پیش کر رہا تھا دیسی اسٹائل میں, آئنسٹائن کی تھیوری پیش کر رہا تھا دیسی اسٹائل میں. دیکھو دیسی اسٹائل میں جب آپ نیوٹن کا قانون بتاؤ گے نا, ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے, یہ ولایتی اسٹائل ہے, یہ سائنسدانوں کا اسٹائل ہے. صحیح ہے, یہ نیوٹن کا لا سائنسدانوں کے اسٹائل میں ہے کہ جب ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے, اور ری ایکشن اتنا ہی پاورفل ہوتا ہے جتنا ایکشن ہوتا ہے. ظاہر ہے جب بھی دنیا میں کوئی کام ہوگا, کوئی ورک ہوگا, تو اس کے بدلے میں کچھ جو کچھ ہوگا وہ ری ایکشن کہلاتا ہے نا. تو دیسی اسٹائل میں کہ جب بھی ایک چماٹ لگاؤ گے کہ آگے سے اسی اسٹائل سے چماٹ لگے گا. پاکستانی قوم فارغ بہت ہے ماشاءاللہ, ان کی ساری صلاحیتیں میمز میں اور ٹک ٹاک پہ جو جوکس ہیں نا اس میں خرچ ہو رہی ہے. آپ نے ٹیمپریچر دیکھا ہوگا نا, کہ ٹیمپریچر کے بارے میں سنا ہوگا, بھائی 18 ڈگری ہے اور فیل لائک 20 ڈگری, محسوس اتنا ہوگا جیسے 20. یہ آتا ہے نا محکمہ موسمیات والے, بھائی ٹیمپریچر تو 18 ڈگری چل رہا ہے لیکن محسوس ایسے ہوگا جیسے 20 ڈگری. अब ये देसी लोगों को समझना ये बड़ा मुश्किल होता है कि यार टेम्परेचर है 18 और महसूस कितना हो रहा है 20। तो पाकिस्तानी एक टिकटॉकर है, उसने समझाया ये फलसफा। उसने कहा देखो अप्पा ने अकेले में आपकी बेइज्जती कर दी, थप्पड़ लगा दिया या कुछ सुना दिया, तो ये बेइज्जती फॉर एग्जांपल 18 डिग्री है, एक हम उसको बेइज्जती की एक यूनिट बना के उसको नाप लेते हैं। लेकिन अगर इसी दौरान आपके दोस्त अहबाब आ जाएं तो बेइज्जती तो 18 डिग्री ही है लेकिन महसूस कितनी होगी, महसूस कितनी होगी 20 डिग्री महसूस होगी आपको। बेइज्जती तो उतनी है जितनी अब्बा ने की है लेकिन महसूस का जो अंतर है वो उसमें बढ़ जाएगा। शादीशुदा आदमी जब घर में बेइज्जती होती है ना तो जितनी होती है महसूस उससे ज्यादा होती है उसको। खैर तो देखो आइंस्टाइन का नजरिया इजाफत है, मैं कह रहा था उसको मैं देसी स्टाइल में बयान करता हूं। नजरिया इजाफत जो है वो क्या है, हम जब भी किसी चीज को पहचानते हैं तो किसी दूसरी चीज के मुकाबले में पहचानते हैं। हमें अगर कोई रंग हरा लग रहा है तो हमारी आंख में कुछ है ऐसा जो हमें हरा दिखा रहा है, वो एन मुमकिन है वो कुत्ते को पीला लग रहा हो, लगता नहीं है, मैं किसाल दे रहा हूं। अब वो तो कुत्ते से ही पूछे तुझे क्या लग रहा है ये। तो इसलिए इसमें बहुत पेचीदा साइंस है ये कि ये है क्या टाइम, हमें जो टाइम लग रहा है कि ये इतना टाइम गुजर रहा है हमारा, लेकिन हम किसी दूसरे प्लेनेट पे पहुंच जाएं तो माहिरीन कहते हैं वहां टाइम की के यूनिट ही चेंज हो जाएंगे। ब्लैक होल के बारे में कहा जाता है कि हम वहां से होके आ तो नहीं सकते, मर जाएंगे, लेकिन अगर जिंदा रहे तो हम वहां से जब होके आएंगे थोड़ी देर तो यहां सदियां बीत चुकी होंगी, वल्लाहु आलम। तो हम हर चीज को किसी दूसरी चीज से नाप रहे होते हैं और ये कुरान बहुत दफा ये दावा कर चुका है, एक दफा नहीं बहुत दफा कुरान ने ये दावा किया है कि सुभान अल्लज़ी खलकल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुम्बितुल अर्ज़ व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यालमून। इससे ज्यादा उमूम हो नहीं सकता कि हर चीज को हमने पैर की शक्ल में बनाया है, एक चीज को पहचानने के लिए दूसरी चीज को फर्ज करना पड़ता है, उसके मुकाबले में हम इसको पहचान रहे होते हैं। देखो मूवमेंट क्या है, हरकत किसे कहते हैं, दूसरी चीजें रुकी भी नजर आए तो हम उसके मुकाबले में हरकत कर रहे होते हैं, अगर वो भी हरकत कर रही है तो हमें लगेगा ही नहीं कि हम हरकत कर रहे हैं। मुझे आप बताओ अभी हम चल रहे हैं या एक जगह बैठे हुए हैं, एक जगह बैठे हुए, बिल्कुल गलत भाई, जमीन भी घूम रही है तो हम जमीन के साथ साथ घूम रहे हैं, और सिर्फ जमीन के साथ साथ नहीं घूम रहे, जमीन हमें लेके सूरज के गिर्द 1 लाख या 2 लाख किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूम रही है, तो रुके हुए कहां हैं हम। लेकिन बात यही है कि हम रुके हुए हैं, कहीं जाके घर में बोल नहीं देना कि हम घूम रहे हैं, इसलिए कि फिर बेगम बोलेगी कि मैं तो नहीं घूम रही, मैं तो पहले कहती थी तुम घूम रहे हो, तुम्हारा दिमाग क्या है घूमा हुआ है, आज तो साबित हो गया कि तुम घूम रहे हो। तो हम अपने आप को साकिन किस लिहाज से कहते हैं, हमारे इर्द गिर्द की सारी चीजें हमारे लिहाज से साकिन है इसलिए हमें ऐसा लग रहा है। तो इस दुनिया में किसी भी चीज को पहचानने के लिए किसी दूसरी चीज को उसके मुकाबले में रखा जाता है, उसके हिसाब से कहा जाता है कि ये ठंडी है, ये गर्म है, ये साकिन है या ये चल रही है, ये खूबसूरत है या ये बदसूरत है। बदसूरत दुनिया में ना होते तो खूबसूरत का तस्वूर ना होता, खूबसूरत दुनिया में ना होते तो बदसूरत का पता ना चलता, गंदगी ना होती तो सफाई का पता ना चलता, सफाई ना होती तो गंदगी का पता ना चलता, शिर्क ना होता तो तौहीद का पता ना चलता, खुदा के मुनकिर ना होते तो खुदा के मानने वालों का पता ना चलता, जालिम ना होते तो आदिल की पहचान ना होती, आदिल ना होता तो जालिम की पहचान ना होती, चार शादियों अस्तगफिरुल्लाह चलो बात मुकर, चार शादियों वाले ना होते तो छड़े छाट का पता ना चलता, बे औलाद ना होते तो औलाद की नेमत का पता ना चलता, औलाद ना होती तो बे औलादों का पता ना चलता, मर्द ना होता तो औरत का पता ना चलता कि औरत किसे कहते हैं, औरत ना होती तो मर्द की मर्दानगी का एहसास नहीं होता। हर हर चीज एक के दूसरे के मुकाबले में है और ये मुकाबले अल्लाह ने इस कायनात में रखे हैं, फरिश्तों में नहीं रखे, मर्द और औरत और बहुत सारी चीजों में, फरिश्ते सारे अच्छे, बुरा उनमें कोई नहीं, इंसान में अल्लाह ने ये قابلیت رکھی ہے. تو اللہ نے جو فرمایا تھا نا فرشتوں سے, فرشتوں نے کہا زمین میں خون بہائے گا, دو نمبریاں کرے گا, فساد پھیلائے گا, تو اللہ نے فرمایا, یہ نہیں اللہ نے فرمایا کہ نہیں پھیلائے گا, یا میں اس لیے پیدا کر رہا ہوں کہ فساد پھیلائے, مجھے فساد پسند ہے. نہ نہ نہ, اللہ کو زمین میں فساد پسند نہیں ہے. قرآن میں کتنی جگہ ہے اللہ لا یحب المفسدین, اللہ فساد کرنے والوں کو پسند بولو نہیں کرتا. اللہ فسادیوں کو تو پسند ہی نہیں کرتا, تبھی تو اس سزائیں اسلام میں. چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم کیوں ہے؟ تاکہ چوری ایک فساد ہے یا نہیں؟ کماتا کوئی اور ہے, کھاتا کوئی اور ہے. اللہ نے کہا ہاتھ کاٹو, آپ کو نہیں کہا حکومت کو کہے. زنا سے سوسائٹی میں فیملی سسٹم ختم ہو جاتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان آیا ہے, زبردست خاندانی بیان کیا, میں دو جینڈر مانتا ہوں, ایک مرد اور ایک عورت. کچھ عقل کی بات کی نا اس نے, اس سے پتا چلتا ہے بھائی اس کا صرف مذہب سے نہیں کھوپڑی سے بھی تعلق ہے کہ دو ہی نسلیں ہیں. آپ کہیں خواجہ سرا کہاں جائیں, خواجہ سرا اول تو ہوتے نہیں ہیں اتنے جتنے بنا لیے گئے. چھاؤں میں اکیلے میں آنا, ایک لطیفہ سناؤں گا. اتنے ہیں نہیں جتنے بنا لیے گئے. یہ جو میں جب کہتا ہوں نا چھاؤں میں آنا لطیفہ سناؤں گا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ معاذ اللہ کوئی فوج لطیفہ ہے. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پبلک افورڈ نہیں کر پاتی, تو وہ ان کی مینٹیلٹی سے اوپر کے لطیفے ہوتے ہیں. وہ لطیفہ سنا کے اس کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے. اگر میں ابھی شروع کر دوں گا بیان سارا تو اس لیے میں کہتا ہوں چھاؤں میں خوشبو لگا کے آنا. میں تو سوچ رہا ہوں لطیفے بیچنا شروع کروں اپنے اکیلے میں, بزنس بن جائے گا ٹھیک ٹھاک. فری پھوکٹ میں چھاؤں میں اکیلے میں سنا رہا ہوتا ہوں میں لوگوں کو, بھئی ایک لطیفے پہ آدمی پیسے تو لے یار. تو دو ہی جینڈر ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان آیا, ایک مرد اور ایک عورت. خاندانی بات کی, خود آدمی ہے ڈونلڈ ٹرمپ, کیا ہے آدمی ہے, اور اس کے بچے بھی ہیں, پانچ بچے ہیں میں نے سنا ہے. نیچر کے قریب قریب ہے نیچر کے, تبھی تو بیوی بھی ہے بچے بھی ہیں. اور کہہ رہے میں صرف میرج کو مانتا ہوں کہ عورت سے شادی ہو, اس کے علاوہ کسی ریلیشن کو نہیں مانتا. کیا ڈونلڈ ٹرمپ مسلمان ہے؟ نہ نہ نہ, جو غیر مسلم بھی کھوپڑی کو صحیح استعمال کرے گا نا, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے وہ سکھ ہو, چاہے وہ عیسائی ہو, اس کے لیے مذہبی ہونا ضروری نہیں ہے, کھوپڑی کا درست ہونا ضروری ہے. وہ یہی باتیں کرے گا کہ مرد اور عورت کا ملاپ وداؤٹ میرج, اس سے فیملی سسٹم تباہ ہوتا ہے. اور فیملی سسٹم تباہ ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ انسان اور جانوروں کا فرق ختم ہو جاتا ہے. نیچر سے بغاوت ہو جاتی ہے, لوگ ڈپریشن میں تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں, برباد ہو جاتے ہیں, بڑھاپا ایسی کی تیسی, جوانی کی بھی ایسی کی تیسی, صرف بڑھاپا نہیں. اچھا خیر, تو اگر زمین میں برائی نہ ہوتی تو زمین میں ہمیں اچھائی کا پتہ نہ چلتا, بزدل نہ ہوتے تو بہادروں کو ایوارڈ نہ ملتے, سست نہ ہوتے تو چست کی ویلیو بھی ختم, موٹے نہ ہوتے تو پتلوں کا کیسے پتہ چلتا کہ یہ پتلا ہے, اور پتلے نہ ہوتے تو موٹوں کا کیسے پتہ چلتا کہ یہ موٹے. پہ بھی ایک لطیفہ, اس پہ $1,000 بنتے ہیں, ایسا خاندانی لطیفہ ہے نا. نہیں یہاں سنانے کا نہیں, $1,000 کم سے کم, ہزار بہت کم ہے. جیسا لطیفہ ہے نا, آپ بولو گے مجھ سے $50,000 بنتے تھے اس پہ, وہی موٹے پیٹ والا نا, وہ ڈب ٹائٹ ہے نا, سنا نہیں دینا, کاپی رائٹ ہے. کسی اور کو جن کو میں نے اکیلے میں سنایا ہوا ہے تو کاپی رائٹ میرے پاس ہے, وہ کسی اور کو نہیں سنا سکتے, اجازت نہیں ہے میری طرف سے. سنایا اسٹرائک دوں گا میں, اپنے طور پہ بھی سنا دیا, یعنی کیس کروں گا کہ یہ لطیفے پہ رائٹ کس کا تھا, یہ میرا رائٹ. خیر جی, تو اس کا مقصد کیا ہے میرے بھائی؟ یہ جو میں بتا رہا ہوں کہ ایک تو آئنسٹائن کا نظریہ اضافہ تھا نا, قرآن کیا کہتا ہے, سبحان الذی خلق الازواج کلہا, ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات, کیونکہ اس کا بڑا کمال ہے. خلق الازواج کلہا, زوج جوڑے کو کہتے ہیں, پیر کو کہتے ہیں. अच्छा जोड़ों की दो किस्में होती है, एक तो पेयरिंग करके नहीं जो परिंदे रह रहे होते, सिर्फ इसको नहीं कहते हैं, एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल को भी पेयर कहा जाता है, जोड़ा कहा जाता है। यानी काले के मुकाबले में क्या है, सफेद, तो ये भी पेयर हैं, जोड़े हैं। व्हाइट की अपोजिट क्या होती है, ब्लैक। यख ठंडा, उसके मुकाबले में बिल्कुल गर्म, तो ये भी जोड़े हैं। किसी चीज पे पॉजिटिव चार्ज है, किसी चीज पे नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों क्या हैं, ये भी जोड़े हैं। तो अल्लाह कुरान में कहते हैं कि वो अल्लाह हर ऐब से पाक है जिसने हर चीज को जोड़ों की शक्ल में बनाया है। दुनिया का पूरा निजाम पेयरिंग पे चल रहा है और आप कहते हो शादी नहीं करो, पूरा निजाम पेयरिंग पे चल रहा है मेरे भाई, और मर्द और औरत बगैर पेयरिंग के, अजीब सी बात है या नहीं है? तो हर चीज के अल्लाह ने जोड़े बनाए हैं। मिम्मा तुम बेतुल अरजू, इतना कह देना काफी थे ना कि हर चीज के जोड़े हैं, हम समझ जाते हैं अल्लाह पूरी कायनात ही किस निजाम के तहत चल रही है, जोड़ों के तहत। ये वाले जोड़ नहीं, जोड़ों का जो दर्द होता है वो नहीं, जोड़ों का दर्द जोड़ों में ही होता है अक्सर। नहीं आई, बहुत ऊपर की बात है, इसके $50 अलग से। जोड़े समझते हैं ना, मियां बीवी जोड़े होते हैं ना, तो जोड़ों का दर्द उन्हीं में होता है, जोड़ों में। अकेले रंग चेहरे का दर्द कैसा है, आईना गर्द गर्द कैसा है, काम घुटनों से जब लिया ही नहीं फिर ये घुटनों में दर्द कैसा है, ये मतलब। अच्छा खैर, तो मिम्मा तुम मितुल अर्ज, अल्लाह ने जब हमें कह दिया हर चीज, आज रफी भाई को बड़ी हंसी आ रही, अल्लाह ने कुरान में कह दिया हर चीज मैंने जोड़ों की शक्ल में बताई है, तो आगे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना, हमें यकीन आ गया। लेकिन अल्लाह ने कहा ना ना ना, तुम्हें यकीन नहीं आएगा, क्योंकि जब ये कुरान नाजिल हुआ 1400 साल पहले, उस वक्त बहुत सारे साइंसी हकाइक से पर्दा उठा नहीं था, तो लोग कह सकते थे कि अल्लाह ताला की मुराद ये है कि अल्लाह ने महमूद को बनाया तो महमूदा को भी बनाया, वहीद को बनाया तो वहीदा को भी बनाया, आरिफ को बनाया तो आरिफा को भी बनाया, सईद को बनाया तो सईदा को भी बनाया, ये मतलब है जोड़ों का। ना ना ना, अल्लाह ने कहा मिम्मा तुम बितुल अर्ज, जमीन से जो कुछ उगता है उसका निजाम भी किस पर है, पेयरिंग पर है, उसमें भी नर मादा है। मिम्मा तुम बितुल अर्द व मिन अनफुसिहिम, खुद तुम्हारे अंदर भी जोड़ों का पूरा एक निजाम है, और व मिम्मा ला यालमून ने तो इंतहा कर दी, कि जो तुम नहीं जानते ना, जिस मखलूक को या जिसके जोड़े होने को तुम नहीं जानते, तुम ये कहते हो कि इनमें कोई जोड़ों का निजाम नहीं है, ये तो एक सिंपल है, जिस पत्थर को आप कैसे कहेंगे इसमें पेयरिंग है, नहीं भाई, जब आप उसको तोड़ोगे, एक आइटम में जाके घुसोगे, तो वहां भी क्या सिस्टम है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, एक मॉलिक्यूल में, आइटम के अंदर मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल के अंदर भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन का एक पूरा क्या है, सिस्टम है। तो अल्लाह कहते हैं वमिम्मा ला यालमून, जो चीजें तुम नहीं जानते उनमें भी अल्लाह ने क्या बनाए हैं, जोड़े बनाए हैं। देखो हम निजामे शमसी को देख लें, न्यूक्लियस के अंदर होता है मॉलिक्यूल, तो पूरा एक मॉलिक्यूल की डेफिनेशन ये है कि किसी भी चीज को जब तोड़ा जाए ना, तो वो आखिरी जर्रा जिसमें उस चीज की तमाम खसूसियात हो, जिसको मजीद अब तोड़े तो वो खसूसियात चेंज हो जाए, इसको मॉलिक्यूल कहते हैं। इतनी हम भी फारिग नहीं है, देसी है, मगर इतने भी नहीं जितना आप समझ रहे हो। तो मॉलिक्यूल को आगे तोड़ेंगे तो फिर उसमें आइटम होगा, फिर आइटम के अंदर न्यूक्लियस, फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का पूरा सिस्टम, फिर वो सिस्टम की तरफ जहन चला जाता है हमारा। सिस्टम जब भी बोला करूं, समझ लो पाकिस्तान के इलेक्शन मुराद है इससे, पाकिस्तान के इलेक्शन सिस्टम के तहत होते हैं, सिस्टम के तहत होते हैं, सही है। खैर, ऐसी ऐसी जगहों से लोग जीतते हैं जहां से वो कहते हैं हमने तो खुद भी हमें नहीं पता था, अच्छा यार ज्यादा है, फिर सॉफ्टवेयर का मसला आ जाता है। चलें, तो سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون اللہ فرماتے ہیں وہ چیزیں جن کو تم جانتے نہیں ہو اس میں بھی ہم نے جوڑے بنائے ہیں. تو یہ پوری ڈیٹیل. پھر آپ قرآن کی دوسری آیتیں دیکھ لیں, ہر جگہ اللہ تعالی نے اس نظام کو بیان کیا ہے قرآن مجید میں. دیکھو نظام شمسی میں سورج کیا ہے, وہ کھینچ رہا ہے نا نو سیاروں کو, مرکز نظام شمسی کا سورج ہے. اس پہ ہم کہہ سکتے ہیں, میں سائنس کی زبان استعمال نہیں کر رہا, دیسی زبان ہے, وہ پازیٹیو ہے اور یہ زمین پہ کیا ہے, نیگیٹو چارج ہے. یہ میں اپنی دیسی اسٹائل میں بتا رہا ہوں, ایسا نہ ہو کہ آپ اس پہ کہیں یار سورج کھینچ رہا ہے زمین کو. یہ بھی گویا سورج شوہر ہے, یہ نو سیارے اس کی بیویاں ہیں. سورج کی بھی نو بیویاں کم از کم ہیں, اور مرکز کیا ہے, سورج ہے. پھر سورج کا مرکز کچھ اور ہے. خیر, تو اللہ تعالیٰ نے یہ پورا جو نظام بنایا, یہ میں اتنی ڈیٹیل کیا سائنسی تھیوری سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. نہیں بھائی, سائنس میرا ٹاپک نہیں ہے, نہ پیغمبروں کا ٹاپک ہے, نہ قرآن کا ٹاپک ہے سائنس. یہ بتانے کے لیے ہے کہ آپ کو بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ مادی اعتبار سے کس کیٹیگری میں آتے ہو اور روحانی اعتبار سے کس کیٹیگری میں آتے ہو. مادی اعتبار سے تو اللہ نے ہمیں بنا دیا, اللہ نے جوڑے بنائے, ایک کو مرد بنایا ایک کو عورت. اچھا وہ خواجہ سرا کی بات ادھوری رہ گئی تھی, اتنے خواجہ سرا ہوتے نہیں ہیں جتنے میں نظر آ رہے ہیں, بہت کم ریشو ہے خواجہ سرا ہونے کا. اور اس میں بھی کچھ میں مردانہ علامتیں زیادہ ہوتی ہیں تو شریعت اس کو مرد مانتی ہے, کچھ میں عورتوں والی علامتیں زیادہ ہوتی ہیں تو شریعت اس کو عورت مانتی ہے. اور تو وہ بھی یا تو مرد ہوں گے یا عورت ہوں گے, تو بیچ کا کوئی بھی نہیں ہوتا. اور اس میں بھی اب سائنس نے ترقی کر کے عقدہ مسئلہ حل کر دیا کہ جو مردانہ علامتیں جن میں زیادہ ہیں ان کے لیے شرن جائز ہے کہ آپریٹ کروا کے پورے آدمی بن جاؤ, اور جس میں عورت والی علامت زیادہ ہے تو شریعت ترغیب دیتی ہے کہ آپریشن کرواؤ اور پوری عورت بن جاؤ, بیچ میں رہنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے. تو یہ قصہ ہی ختم ہو گیا نا. کیا خیال ہے ٹرانسجینڈر کا, تو دو ہی ہیں, یا ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ, پورے ادھر ہو جاؤ. کچھ کو تو اللہ نے پیدا کر دیا پورا ادھر ہی بنا دیا, جیسے ہم لوگ ہیں ہم کو پورا ہی بنا دیا اللہ نے, اور جو عورت ہے اس کو اللہ نے پورا شی بنا دیا. بہت تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں جو تھوڑے سے کنفیوز ہوتے ہیں تو وہ بھی ایک طرف ہو جائیں, تو یہ قصہ کیا ہو جائے گا, بولو ختم. ٹرانسجینڈر کا قصہ ہی ختم. تو اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑی اچھی بات کی, بھائی دو ہی جنس کو مانتا ہوں میں, یا ادھر یا ادھر, خاندانی بات کی. تو یہ میں اتنی ڈیٹیل اس لیے بتا رہا ہوں کہ جسمانی اعتبار سے تو اللہ نے ہمیں خود بتا دیا کہ تم کس طرف ہو, آدمی ہو یا عورت ہو. روحانی اعتبار سے بھی ہماری بہت ساری قسمیں ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں اچھا بنانے کے لیے ضروری ہیں, سچا ہونا, صاف ستھرا ہونا, فیتھ فل ہونا, وفادار ہونا, اسی طرح بھائی بہادر ہونا, سخی ہونا. تو اللہ تعالیٰ نے بہادروں کی بہادری کو سمجھانے کے لیے بزدل پیدا کیے, اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی منافقت کو سمجھانے کے لیے ایک نمبر لوگ پیدا کیے, اور مقابلے میں منافق بھی پیدا کیے. بولتے کچھ ہیں دل میں کچھ اور ہوتا ہے, ایسے منافق ہول سیل کے حساب سے مارکیٹ میں موجود ملیں گے آپ کو. اللہ نے لالچی لوگ بھی پیدا کیے, اللہ تعالیٰ نے سخی لوگ بھی پیدا کیے, یعنی ایسے جو دوسروں کا پیسہ بٹورنے میں لگے رہتے ہیں, اور ایسے جو دوسروں پہ پیسہ نچھاور کرنے میں لگے رہتے ہیں, ایسے جو جھوٹ بولتے ہیں, ایسے جو سچ بولتے ہیں, ایسے جو رشتہ داری توڑتے ہیں, ایسے جو رشتہ داری جوڑتے ہیں, ایسے جو سوسائٹی میں اصلاح کرتے ہیں, اور ایسے بھی جو سوسائٹی میں فساد کرتے ہیں. تو اب ہمارے لیے چیزوں کو سمجھنا بہت آسان ہو گیا. چیزوں کو سمجھنا کیا ہو گیا, بہت آسان. ہم اچھے لوگوں میں یا برے لوگوں میں, اس کو دیکھنے کے لیے اب ہمیں بہت آسان ایک کرائیٹیریا ہے کہ بروں کو دیکھ لو, اس کے الٹ بن جاؤ. کیا خیال ہے, خاندانی ہو گیا کہ نہیں ہو گیا کام, بھائی آپ کو اپنی سوسائٹی میں نظر آ جائیں گے. بروں کو دیکھ لو, خود آپ کو اندازہ ہوگا. دیکھو دوسروں کو دیکھ کے کیسے اندازہ ہوتا ہے, انسان کو اپنی برائی برائی لگتی نہیں ہے ہمیشہ. وہ برائی جب دوسرے میں ہوتی ہے تو فوراً آپ کے سگنل کام کرنا شروع کر دیتے ہیں, یار یہ تو غلط ہے, یہ کیا ہے غلط. تو بس دیکھ لو, جب میں دوسرے کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط ہے تو اٹ مینس کہ میرے اندر اگر یہ برائی ہوگی تو میں بھی کیا ہوں گا, غلط. دوسرے کے بارے میں دیکھ لیے, بہت بہترین معیار ہے کہ دوسرے کو سامنے رکھ کے اپنے آپ کو پرکھا کرو. اپنی برائی تو انسان اس کی تعویلات کر رہا ہوتا ہے, ایکچولی کر کے نا اس کو گھما رہا ہوتا ہے. اپنی برائی کبھی بری نہیں لگتی. جب واش روم جاتے ہیں وہاں گھنٹوں بیٹھ کے آتے ہیں, اسمیل نہیں آتی وہاں پہ. دوسرا آئے اور آپ جاؤ, کیسی ناک پکڑ کے باہر نکلتا ہے, یار پانی صحیح طرح بہا دیتے, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے, ایگزاسٹ تو کر لیتے. کیا مطلب بھائی, رپورٹ تو ایک ہی ہے. جو رپورٹ آپ نے پیش کی وہی رپورٹ, کیا خیال ہے بھائی؟ جو رپورٹ آپ نے پیش کی ہے وہی رپورٹ اس نے پیش کی ہے, اور ہو سکتا ہے اس کی رپورٹ آپ کی رپورٹ سے اچھی ہو. آپ کا پیٹ خراب ہو, آپ کی رپورٹیں کلیئر نہ ہو, لیکن دوسرے کی رپورٹ پہ الٹی آتی ہے. اپنی رپورٹوں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا, واش روم میں کنڈی لگا کے بیٹھ جاتا ہے, بھول جاتا ہے کہ میں کس سلسلے میں یہاں حاضر ہوا تھا. یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ اپنا گند انسان کو گندا نہیں لگتا, دوسرے کا چھوٹا سا گند بھی انسان کو بہت برا لگتا ہے. یہ حقیقت ہے, یہ فطرت ہے انسان کی. تو اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے بھائی, آپ جب واش روم میں جاتے ہو اسمیل, تھوڑی نامناسب مثال ہے لیکن مثال تو واضح کلیئر ہو تو بے شک نامناسب ہو, تو وہی مناسب ہے جو کلیئر ہو. آپ جیسے واش روم میں جاتے ہو کتنا غصے ہوتے, کمبخت پانی کیوں نہیں بہا کے آیا, ایگزاسٹ فین کیوں نہیں چلایا. تو اس سے فوراً اندازہ ہونا چاہیے آپ کو کہ بھائی مجھے جو اپنی رپورٹ بری نہیں لگ رہی تھی وہ اس لیے کہ وہ میری تھی. اس کا مطلب میں اگر یہ کام کروں گا تو دوسرے کو بھی اتنا ہی غصہ آئے گا جتنا مجھے غصہ آ رہا تھا. دوسرے کے عمل سے پتہ چلتا ہے, کمپیئر کریں آپ. تو ایسے ہی میرے بھائی جو اخلاقی برائیاں ہوتی ہیں نا, اخلاقی کائنڈلی اخلاقی برائیاں, وہ بھی اپنی بری نہیں لگ رہی ہوتی, دوسرے کی بہت زیادہ بری لگ رہی ہوتی ہیں. آپ جھوٹ بول کے مال بیچتے ہو تو ہوتا یہ ہے کہ آپ تو مجبور ہوتے ہو, آپ کہتے ہو ایکچولی مہنگائی اتنی ہے, سارے ہی جھوٹ بول رہے ہیں. تو آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو کسٹمر کی جگہ رکھ لو کہ میں کسٹمر ہوں اور یہ جو کسٹمر ہے یہ دکاندار ہے, یہی پتلون خریدنے کے لیے میں اس کے پاس آیا ہوں, اور یہ نیو کراچی میں بنی ہے اور اس کمبخت نے میڈ ان جاپان لکھا ہوا ہے اس کے اوپر, اور اب یہ مجھے بیچ رہا ہے, اور میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ جھوٹ کیوں بول رہے ہو. تو یہ دلیل دے رہا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے سچ بول کے مال بیچنا بہت مشکل. تو میرا ایٹیٹیوڈ کیا ہوگا؟ میں کہوں گا ویل ڈن, تھینک یو, مہنگائی میں ایسا ہی کرنا چاہیے ورنہ بھوک سے مر جاؤ گے. کیا آپ کا ریئیکشن یہ ہوگا؟ بولو نا. نہیں ہوگا, آپ کو غصہ آئے گا, اوئے تو کیا تیرے حق میں مہنگائی ہے, ہم کیا سونے کے نوالے کھا رہے ہیں, ہمیں کیوں الو بنا رہا ہے اس مہنگائی میں, کیا ہم بھی اسی ملک کے شہری نہیں ہیں, کیا ہم بھی انسان نہیں ہیں, کیا ہمارے بچے نہیں ہیں, ہمیں کیوں جھوٹ بول رہے ہیں بھائی. کتنے ہم نے واقعات سنے ہیں, مرغی والے نے جو ہے نا وہ جو گوشت نہیں بیچ رہے ہوتے, وہ جو تولنے کے باٹ ہیں یا جو ڈیجیٹل ترازو ہے اس میں گڑبڑ کی ہوتی ہے. ہمارے ایک دوست نے پکڑ لیا, ہمارے ایک دوست کا بزنس تھا, انہوں نے پارٹنرشپ پہ اسی طرح بزنس کھولا جو چکن میٹ ہے اس کا بزنس. تو ایک کسی خاتون کو پتا چل گیا کہ یہ پارٹنر ہیں اس کے, وہ بڑی داڑھی تھی ان کی. وہ خاتون گوشت لے کر آئی اور کہا کہ آپ کی پارٹنرشپ پہ جو شاپ ہے میں نے وہاں سے یہ میٹ خریدا ہے, 10 کلو یا 15 کلو, میں نے گھر میں ایک الگ ترازو رکھا ہوا ہے, جب اس پہ آ کے ناپا تو 2-3 کلو کا فرق آ رہا ہے اس میں. کہ مجھے پتا چلا آپ پارٹنر ہیں اس پہ, تو وہ آ گئی. تو وہ صاحب نے مجھے بتایا کہ میں دکاندار کے پاس گیا کہ بھائی تو مجھے بدنام کر رہا ہے. کہتے ہیں اس نے باتوں کو گھما دیا. جب وہ خاتون چلی گئی تو کہتے ہیں صاحب آپ جیسے بے وقوف لوگوں کا کام نہیں ہے بزنس کرنا. الفاظ سے اس کے, صاحب آپ جیسے بے وقوف لوگوں کا کام بزنس کرنا نہیں ہے, یہ تو سب کرتے ہیں 2-4 کلو کا فرق, ورنہ تو بھائی اتنا تو گزارا کیسے ہوگا. صاحب آپ نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا بھائی تو میرا باپ ہے جو مجھے سمجھا رہا ہے, है? तुझे कहा है कि भाई नहीं चलता तो बंद करो इस बिजनेस को, कोई और काम करेंगे हम। तो यही 10-15 किलो गोश्त में अगर 2-4 किलो की डंडी मारी जाती। अब देखो ये जो कमेलों में जानवर कट रहे हैं पाइप के जरिए ना, प्रेशर के जरिए, देखो और आसान मिसाल, ठेकेदार से हमेशा, जो बिल्डर होता है ना उससे हमेशा वो घर खरीदो जो कमबख्त ने अपने लिए बनाया है, जो दूसरों के लिए बनाया वो घर कभी भी ना खरीदो उससे। नहीं आई समझ? बहुत गहरी बात है। जो ठेकेदार आदमी जो बेचने के लिए जो घर बनाता है वो नहीं लो उससे, उसमें ऊपर तो बहुत फिनिशिंग होगी लेकिन आप घड़ी लगाने के लिए जब कील ठोकोगे ना उसमें तो पूरा प्लस्तर उखड़ के बाहर गिरेगा। ये तजर्बे हैं हमारे, प्लस्तर हो क्या होगा, उखड़ के बाहर आएगा। तो लेकिन जो वो घर अपने लिए बनाता है उसमें आप ड्रिल मशीन से भी सुराख करोगे तो प्लस्तर नहीं उखड़ेगा। समझते होगे नहीं समझते? मैकेनिक आपका अपना होगा, महल्ले पड़ोस का तो ईमानदारी से काम करेगा, चलते फिरते रास्ते में किसी मैकेनिक से कोई काम करवा दिया आपने तो जुगाड़ करके दे देगा आपको बाइक आपकी या गाड़ी आपकी, जुगाड़ करके दे देगा। लेकिन यही काम कोई ड्रामा उसके साथ करे तो उसका मीटर घूम जाएगा। अब मैं असल मेरा टॉपिक था आज वो था फसादी और गैर फसादी, असल बात तो मैं ये लेके चला था। तो इसी तरह मेरे भाई ये समझना कि मैं फसादी हूं या नहीं हूं, इसका पता जब चलता है जब आपको अपने जैसे किसी फसादी से वास्ता पड़ जाए। समझ रहे हो? बड़ी मजे की बात है। इसमें भी $2000 बनते थे, अस्तगफिरुल्लाह। यानी अपने जैसे किसी फसादी से आपका वास्ता पड़ जाए जो बिल्कुल आप जैसा हो, ओहो, मैं अपने आप को भी इसमें शामिल कर रहा हूं, हमको अपने जैसे फसादी से वास्ता पड़ जाए तो फिर हमें पता चलता है कि हम कितने बड़े फसादी हैं। कैसे? फसादी की सबसे पहली अलामत क्या होती है? अपने इख्तियारात से तजावुज करता है वो। देखो फसादी की दो किस्में होती हैं, एक तो वो फसादी जो कहता है मैं हुई फसादी, जो क्या कहता है मैं हुई फसादी, जैसे ये डाकू चोर, ये तो अपने आप को मानते हैं भाई हम तो चोर हैं, इनको फखर है। एक चोर को पकड़ा ना, कोर्ट में पेश किया गया तो कोर्ट ने कहा कमबख्त तूने ऐसे फुर्ती से चोरी की है किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। कहते थैंक यू सर, आप पहले आदमी हैं जिन्होंने मेरे पेशे की तारीफ की है। तो उसको अपने चोर होने पे क्या था, जेब कुतरे मुकाबले कर रहे होते हैं, अबे तू पकड़ा गया, मैं तो कभी पकड़ा नहीं गया, मैं तो ऐसे जेब में हाथ डालता हूं, ऐसे पैसे निकालता हूं, बड़े बड़ों को उल्लू बनाता हूं, वो सिखा रहे होते हैं पैसे लेके। तो एक फसादी वो होता है जिसको पता होता है कि हम क्या हैं, फसादी हैं, हम सोसाइटी में फसाद मचा रहे हैं। उनका काम है बाकायदा ऑर्डर पे लड़वाने के लिए उनको रखा जाता है, ये कम दर्जे के फसादी हैं। एक फसादी वो होते हैं जो इस्लाह का लेबल लगा के सोसाइटी में फसाद करते हैं। ये फसादी सोसाइटी में ज्यादा नहीं बल्कि बोलो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अच्छा, इनकी भी फिर दो किस्में हैं, इनकी भी फिर कितनी किस्में हैं, दो। ये लेबल तो लगा रहे होते हैं कि हम इस्लाह कर रहे हैं लेकिन खुद इनको पता होता है कि हम फसादी हैं, लेकिन लेबल क्या लगाते हैं, इस्लाह का। जैसे फिरौन, उसको पता था मैं बहुत बड़ा फसादी हूं लेकिन जब फसाद के फैसले करता तो अपने लोगों को, अपनी सोसाइटी को समझाता कि मा उरीकुम इल्ला मा अरा वमा अहदीकुम इल्ला सबील अर्रशाद। देखो मैं जो तुम्हें बताऊंगा ना वो सही होगा और मैं जो कुछ ऑर्डर दे रहा हूं वो बिल्कुल सोसाइटी की इस्लाह के लिए कि हमारे कंट्री को इस किस्म के प्रोग्रामों की और इस किस्म की पॉलिसियों की बहुत शदीद जरूरत है कि मूसा कलीमुल्ला की दावत को कुचल दिया जाए और बनी इसराइल के बच्चों को मजीद स्पीड के साथ कत्ल किया जाए। तो देखने में ये फसाद लग रहा है लेकिन एक्चुअली इससे हमारे कंट्री में अमन व अमान आएगा और ये जो माज अल्लाह फसादी लोग हैं, माज अल्लाह नकले कुफर, हजरत मूसा को उल्टा फसादी कह रहा था वो, ये जो इस तरह के लोग हैं जो हमें हमारे बाप दादा के दीन से हटाना चाह रहे हैं और सोसाइटी में फसाद पैदा कर रहे हैं, ये बिल्कुल ये जो है ना ये सिलसिला ही हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। تو اس لیے یہ جو نصیحتیں مجھے کر رہے ہو کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں, توحید کی دعوت دے رہے ہیں اور بچوں کو قتل کرنے سے روک رہے ہیں اور ظلم کرنے سے روک رہے ہیں, یہ ہمیں نہیں بتاؤ. میں جو فیصلہ کروں گا وہ سوسائٹی کے لیے کیا ہوگا اچھا. حالانکہ فرعون کو پتا تھا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, پتا تھا کہ نہیں پتا تھا؟ اس کو پتا تھا کہ بھائی یہ سب ریاست کے حکومت کے لیے اور سب لوگوں کو الو بنانے کی باتیں. تو یہ وہ فسادی ہے جس کو پتا ہے کہ میں فسادی ہوں, لیکن وہ لیبل سوسائٹی میں کیا لگا رہا ہے, اصلاح کا. تو یہ بھی بہت بڑے فسادی ہوتے ہیں. اس سے بھی بڑے فسادی پتا ہے کون ہوتے ہیں, جو لیبل اصلاح کا لگاتے ہیں اور سمجھتے بھی یہی ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں, لیکن اصلاح کے بجائے سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہوتا ہے, بے تحاشا فساد. کیونکہ ان کا طریقہ کار ایسا ہوتا ہے جس طریقہ کار سے کبھی کسی سوسائٹی کی اصلاح ہوئی نہیں ہے. نہ اس سے گھر ٹھیک ہو سکتا ہے, نہ کوئی ادارہ ٹھیک ہو سکتا ہے, نہ اس طریقہ کار سے کوئی ملک ٹھیک ہو سکتا ہے, نہ دنیا ٹھیک ہو سکتی ہے. یہ سب سے ڈینجرس فسادی ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ تین قسمیں سمجھ میں آ گئیں. دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں, یہ فسادیوں کی تین قسمیں ہیں. پہلی قسم جو طریقہ بھی فساد والا, لیبل بھی فساد والا, اور وہ پتہ بھی ان کو ہوتا ہے کہ ہم ہیں ہی فسادی, ڈاکو, چور, اس ٹائپ کے جتنے لوگ ہیں سوسائٹی میں, جن کو باقاعدہ بھیجا جاتا ہے لڑوانے کے لیے, طلاقیں دلوانے کے لیے میاں بیوی میں, ان کو پتا ہوتا ہے. جیسے یہ عامل لوگ نہیں ہوتے, عامل, ان کو بھی اپنے بارے میں سب پتا ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. دوسرا کیا ہوتا ہے, دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو لیبل اصلاح کا لگاتے ہیں, لیکن ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم اصلاح نہیں کر رہے, ہم کیا ہیں, فسادی. لیکن فساد کو اصلاح کہہ کے سوسائٹی میں الٹے کام کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ان کا بچہ بلی پالی ہوئی ہے جس نے. اچھا, تیسرا یہ جو لیبل بھی اصلاح کا لگاتے ہیں اور ان کا اپنے بارے میں خیال بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, اصلاح, لہذا بڑے اخلاص سے اصلاح کا کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کام کرنے کا طریقہ وہ ہوتا ہے جو ٹھیک نہیں ہوتا, اس کے ریزلٹ بہت ڈینجرس اور بہت خطرناک نکلتے ہیں. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں, جیسے لیبیا اور شام میں ہوا ہے. لیبیا میں کیا ہوا تھا پتا ہے آپ کو؟ جنرل قذافی میں کچھ تھی عیاشیاں, لیکن لیبیا اکنامیکلی ایک انتہائی پاورفل کنٹری تھا, بڑی طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کیا کرتا تھا. وہاں کی عوام بہت اسٹیبل تھی, شادی پہ پیسے ملا کرتے, بچوں پہ الاؤنس ملا کرتے, جو نوجوان پڑھنا چاہتے یورپ امریکہ حکومت کے خرچوں پہ ان کو بھیجا جاتا. بڑی طاقتوں نے دیکھا کہ ہے ایک اسلامی ملک, اس اسلامی کنٹری میں خرابی ہے کہ اس کا صدر عیاش ہے. اس کا صدر کیا ہے؟ عیاش ہے. تو ملک مزے اڑا رہا ہے, تو اس ملک کی کمزوری سے ناجائز فائدہ اٹھاؤ اور پبلک کو یہ سمجھاؤ کہ یہ سب کھا گیا. اس نے کیا کیا؟ سب کھا گیا. او یہ تو اس کو خلاف اٹھو. لوگ دیکھ نہیں رہے تھے کہ ہم جب اس کے خلاف اٹھیں گے تو کیا لیبیا ہمارے ہاتھ میں آئے گا یا بڑی طاقتوں کے ہاتھ میں آئے گا؟ نہ, یہ نہیں دیکھا پبلک نے. آج آپ ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لو ماضی کی. نوجوان طبقہ جو ہے نا, یہ سوسائٹی کی بہت اچھی اصلاح بھی کر سکتا ہے, لیکن چونکہ ینگسٹر ہوتے جذباتی ہیں, کسی سوسائٹی کو تباہ کروانا ہونا تو وہ بھی ان سے ہی ہوگا. ان کی حماقتوں سے بھی فائدہ, جذبات, حماقت سمجھتے, جذبات سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. ہر وقت لڑنے مارنے پہ آ جاتے ہیں. تو ریزلٹ کیا ہوا؟ تحریکیں شروع. او بھائی, شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ حاکم اگر عیاش ہو, غلط ہے, نہیں ہونا چاہیے, لیکن اس کے پرسنل معاملہ ہے یہ. آپ یہ دیکھو, جب آپ اس کے خلاف بغاوت کرو گے تو کیا آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹ ہے؟ اگر ہے تو سبحان اللہ, ضرور کریں آپ. لیکن آپ کے پاس کیا پالیسی ہے پہلے سے؟ کیا آپ کے پاس کوئی فریم ورک کیا ہے, اسٹرکچر کیا ہے آپ کے پاس, کون سنبھالے گا اسٹیٹ کو؟ ایسا تو نہیں کہ اس سے بڑا کوئی مسلط ہو جائے. مگر لیبیا کی جو ینگسٹر تھے ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. سنجیدہ علماء نے سمجھایا, چھوڑ دو بھائی اس کو اپنے حال پہ, حاکموں میں اکثر عیاش ہی گزرے ہیں, بہت کم نیک لوگ گزرے ہیں. اس سے اللہ حساب لے لے گا. ہم نے اسٹیٹ کو دیکھنا ہے, ریاست کو دیکھنا ہے. نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ سب جو بھی اس طرح کی بات کرتا سوسائٹی میں اصلاح کی, اس کو حکومت کا پٹھو کہا جانے لگا. لگتا ہے یہ بھی ڈالر لیتا ہے, لگتا ہے یہ بھی پیسے لیتا ہے. وہ بےچارہ ثبوت پیش کرتا, میں پیسے نہیں لیتا, میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے, میں ریاست بچانے کے لیے کر رہا ہوں. نہ یہ سرکاری ہے. یہ بڑا زبردست نعرہ ہے. ہم چیف چیف کے تھک گئے. جامع تو رشید ایک روپیہ بھی گورنمنٹ سے نہیں لے رہا. مفتی عبد الرحیم صاحب کی ایک بالش بھی زمین نہیں ہے. بیٹوں کا حال دیکھو, وصیت کی ہوئی ہے کہ جامعہ میرے مرنے کے بعد میرے بیٹوں کے حوالے نہیں کیا جائے گا, پھر بھی لوگ کیا کہتے ہیں, سرکاری ملا. اور کیا وہ رہے ہوتے ہیں جن کے پاس کروڑوں کی پراپرٹی ہیں. نہیں مان رہے لوگ. کیوں ملک کی بات کرتے ہیں, اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں, ریاست کی بات. بھائی ریاست بچاؤ, ہم اپنے لیے نہیں کہہ رہے, عوام کے لیے کہہ رہے ہیں. تو کوئی کہتا ہے فوج کو فیور کر رہے ہیں. بھائی اگر ریاست ٹوٹی تو فوجی جرنیلوں کا نقصان نہیں ہے, یہ باہر چلے جائیں گے. نقصان کس کا ہے؟ وہ کہہ رہے ہمارا نقصان ہے اس میں. خدا نہ خواستہ ریاست پہ اٹیک ہوتا ہے, کچھ ہوتا ہے اور ریاست کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں, تو آپ کا کیا خیال ہے فوجی جرنیلوں کا نقصان ہوگا؟ بتاؤ نا. بیڑا غرق ہمارا اور سب سے پہلے مذہبی طبقے کا بیڑا غرق ہوگا, جو خلافت کے نام پہ ریاست کے ٹکڑے کرنے پہ لگے ہوئے ہیں کہ خلافت قائم کرو. خلیفہ کون ہے؟ اس کو تو لاؤ مارکیٹ میں, اس کو تو پرکھو. اس میں کتنی صلاحیت ہے خلافت کی؟ وہ ساحل ادیم نے کہا تھا نا, بغاوت بغاوت بغاوت. ہم نے کہا بھائی خلیفہ کون ہوگا بغاوت کے بعد؟ آپ کو ہم خلیفہ بنائیں گے. کوئی پیکج نہیں ہے. ہر تھوڑے دن میں کوئی خلافت کے نام پہ کہیں نہ کہیں کوئی تحریک. یونیورسٹیوں میں الگ تحریک چل رہی ہے, علاقوں میں الگ تحریک چل رہی ہے. آپ کے پاس آلٹرنیٹ کیا ہے؟ شام میں حالات دیکھو. ٹھیک ہے شام میں جو حکومت تھی وہ ہمارے مطلب کی نہیں تھی, لیکن امن تھا, امان تھا, علماء کی ایک بہت ویلیو تھی وہاں پہ. پھر وہ اسرائیل کے مقابلے میں کھڑا ہوا تھا. وہاں بھی شورش کی گئی, ینگسٹر کو استعمال کیا گیا. نتیجہ کیا نکلا؟ جو قتل و غارت کا بازار گرم ہوا ہے شام میں. اب ایک حکومت آ تو گئی ہے, لیکن ہمیں نہیں پتا اس حکومت کا فیوچر کیا ہے, آپس میں مزید کتنی خانہ جنگی ہوگی. اور ایسا تو نہیں ہے کہ حکومت تو آ گئی اچھے لوگوں کی, لیکن اس سے فائدہ کون اٹھانا شروع کر دے؟ اسرائیل. ہمیں نہیں پتا, اللہ کرے اچھا ہی ہو. میں کوئی یقینی رائے قائم نہیں کر رہا کسی کے بارے میں. تو ہر جگہ آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے. باتیں کرنے پر خوب سمجھ لو, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. کچھ بھی آپ پیکج لے کر آؤ, ہمیشہ اصلاح کا وہ پیکج ہو جو سوٹیبل پیکج ہو, جو گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ کر رہا ہو. ہوائی باتیں نہ ہو, الہام اور کشف و کرامات پہ مبنی نہ ہو کہ مجھے خواب آیا انقلاب آ رہا ہے. آپ کے خوابوں کی بھیٹ پر, خوابوں کی بیس پر لوگوں کی زندگیوں کو بھیٹ نہیں چڑھایا جا سکتا. جو سوسائٹی میں اصلاح کی بات کرے گا اسے بزدل, اسے حکومت کا پٹھو, اسے سرکاری ملا, اسے درباری ملا, یہ سب تانوں سے. جو فساد کی بات کرے گا اس کو کیا کہیں گے؟ بہادر. ڈنکے کی چوٹ پہ بات کرتا ہے. جہاں بہادری دکھانی چاہیے وہاں بہادری نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں جو معاہدہ کیا, دیکھنے میں معاذ اللہ نقل کفر, کفر نباشت, بزدلی لگ رہا تھا دیکھنے میں. حقیقت میں کیا تھا؟ پالیسی تھی. اور بدر میں 313 کا مقابلہ 1000 سے آپ نے کیا. دیکھنے میں نقل کفر, کفر نباشت, معاذ اللہ, یہ حماقت لگ رہی تھی دیکھنے میں, معاذ اللہ. حقیقت میں کیا تھی؟ بہادری. کب بہادری دکھانی ہے, کب حکمت سے کام لینا ہے. یہ حکمت والے لوگوں کا کام ہے, یہ ڈپریشن کے مریض لوگوں کا کام نہیں ہے, جن کو خود نہیں پتا کہ ہم بول کیا رہے ہیں. اور اس کے لیے تجربے ہیں. پہلے اپنے اکابر کا ایک سلسلہ ہے کہ وہ سارے تجربے جو پہلے ہو چکے ہیں ان تجربوں سے فائدہ اٹھایا جائے, وہی غلطیاں دوبارہ نہ دہرائی جائیں. تو ہمارے تو اکابر ہیں, ایک تجربے صدیوں سے ہمارا لنک ہے. جو نئی نئی چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں ان کے تو سرے سے اکابر ہی نہیں ہے, تو ان کے تجربے کہاں سے ہوں گے؟ ہم نے تو ہندوستان میں جنگیں لڑی ہیں بھائی, ہمارے باپ داداؤں نے انگریزوں کو باہر نکالا ہے وہاں سے, ان کے تجربے ہیں, وہ بتاتے ہیں کب لڑنا ہے کب نہیں لڑنا. آج جو یونیورسٹیوں میں نئے نئے اسکالر آ رہے ہیں اور زیادہ تر امریکہ اور یو کے سے پڑھ کے آئے ہیں, اور کمال کی بات ہے پاکستان میں وہ کہتے ہیں مسلح بغاوت کرو, اور جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے کوئی امریکہ بھاگ جاتا ہے کوئی لندن بھاگ جاتا ہے, اور وہاں چپ بیٹھ کے وہاں کوئی بات نہیں کرتا ہم نے خلافت قائم کرنی ہے. جو خالصتاً کفریہ سلطنتیں ہیں وہاں خلافت کا لفظ بھی حرام ہے ان لوگوں کی زبان پہ, کیونکہ وہاں سافٹ ویئر فوراً اپڈیٹ ہوتے ہیں. آپ امریکہ جا کے بات کرو, میں خلافت قائم کرنے کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں, چمڑی ادھیڑ دیں گے آپ کی. پاکستان میں چونکہ کوئی مضبوط ریاست ہی نہیں ہے, جس کا منہ اٹھتا ہے جو چاہے تقریر کر کے چلا جاتا ہے. کوئی مضبوط کوئی ہے ہی نہیں نا, فوج الگ چل رہی ہوتی ہے, عدلیہ الگ چل رہی ہوتی ہے, حکومت الگ چل رہی ہوتی ہے, اور بیوروکریٹس الگ. چار سمتوں میں ادھیڑا جا رہا ہے پاکستان کو. لہذا جب کوئی اسٹیبل گورنمنٹ ہی نہیں آتی تو پھر اس طرح کے ایلیمنٹس اٹھتے ہیں کہ اصل میں ایکچولی یہ مولوی لوگ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں ڈیم یہاں دھماکہ ہو یہاں خلافت, تو کچھ پکڑے جاتے ہیں کچھ پیسے دے کے چھوڑ جاتے ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہو کہ جب یہ حکومت یہاں اسٹیبل نہیں ہے تو پھر خلافت قائم ہونی چاہیے. جب گورنمنٹ اسٹیبل نہیں ہے تو آپ اسٹیبل کیسے کرو گے اس کو؟ کمزور حکومت میں جب آپ ایسے الٹا کام کرو گے تو نتیجہ وہی نکلے گا جو لیبیا میں نکلا ہے. یہ حکومت کسی اور کے کنٹرول میں چلی جائے گی جو آپ سے یہ سب کچھ کروا رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ کمزور ہے, دیکھو کمزوروں پہ ہی جنگلوں میں کیا ہوتا ہے, جنگلوں میں ادھر بھائی خاموشی اختیار کریں, اوپر سے بہت آوازیں آ رہی ہیں. دیکھو جنگلوں میں کیا ہوتا ہے, ابھی میں گیا تھا نا افریقہ کے جنگل میں, تو شیر پتلے ہوئے ہوئے تھے اور جانور موٹے ہوئے ہوئے تھے. میں ایک شیر کے پیچھے 3 دن گھوما ہوں, میں نے ولاگ میں بھی دکھایا ہے, 3 دن سے بیچارے کو ایک نوالا نہیں ملا, 5-6 شیرنیاں اس کے ساتھ, پورا پریوار گھوم رہا ہے بے روزگار. 2 بھینسوں پہ اٹیک کیا, آخر میں امید ہوئی 3rd دن نا, ہم نے کہا اب کچھ ملے گا اس کو, بھینسے بھاگ گئے, وہ موٹے تازے تھے. شیر ایسے واپس آ رہا تھا شیرنیوں کے ساتھ جیسے کسی کا جنازہ پڑھ کے آ رہا ہو واپس, منہ لٹکائے ہوئے. کیوں؟ وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ ابھی جنگل میں ہریالی ہے, اس سے ہرن اور یہ بھینسے موٹے ہو گئے ہیں, پاور فل ہو گئے ہیں, شیر ان پہ اٹیک نہیں کر سکتا, کرتا ہے تو یہ بھاگ جاتے ہیں. اس نے کہا جب آئے گی نا خشک سالی, سالی سے آپ کا دماغ کہیں اور چلا جاتا ہے, آپ کہو گے نہیں ہماری تو ہری بھری سالی ہے. خیر خشک سالی جب آئے گی نا, جب خشک سالی آئے گی تو جب گھاس پھوس کم ہوگی, جب برسات کا موسم نہیں ہوگا, تو یہ ہرن اور بھینسے ہو جائیں گے دبلے اور شیر ہو جائیں گے موٹے. آئی بات سمجھے؟ شیر کیا ہو جائے گا؟ موٹا. وجہ اس کی ہے کہ پھر ان سے بھاگا نہیں جائے گا. پھر شیر اکثر ان کا ٹائم جو ہے نا بھینسوں کا اور ہرن کا قیلولے میں گزرے گا, زیادہ ٹائم آپس میں بیٹھ کے گپ شپ میں گزرے گا, گھاس پھوس بے روزگاری میں گزرے گا. تو بے روزگار کو یرغمال بنانا آسان ہے. تو ملک کی حالت ہمارے ویسے ہی پتلی ہوئی ہوئی ہے. جب ملک کمزور ہوتا ہے تو پھر جو بڑی طاقتیں ہوتی ہیں اس کو نوالا بنانے کی کوشش کرتی ہیں. تو نوالا بنانے کے لیے وہ کس کو استعمال کریں گے؟ باہر سے آ کے اٹیک نہیں کریں گے. وہ ان کو پتا ہے پورا ملک ہمارے خلاف لڑائی کے لیے کھڑا ہو جائے گا. وہ کہیں گے یہ بیوقوف لوگ ہیں, ان کو سمجھاؤ ملک میں بدمنی ہے, کراچی میں گٹر کے ڈھکن نہیں ہے اور یہ نہیں ہے اور وہ نہیں ہے, تو لہذا ساحل ادیم صاحب کو خلیفہ بنا کے ملک میں کیا برپا کیا جائے؟ انقلاب. کھڑے ہو جاؤ سارے اسلحہ لے کے اور ملک کو کچل دو. اس سے کیا ہوگا میرے بھائی؟ وہ حال ہوگا کہ بڑی طاقتیں موٹی ہیں اور موٹی ہو جائیں گی, اور ہم ہرن ہیں, ہم مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں. ساحل ادیم صاحب میرے لیے قابل احترام ہیں, میری اسٹائل ہے, رد کسی پہ کرتا ہوں تو ذرا اس اسٹائل سے, مقصد کسی کی ذات پہ طنز کرنا نہیں ہے, مقصد تو صرف یہ بتانا ہے کہ وہ بندہ مخلص ہے لیکن لوگوں کو غلط ٹریک پہ لے کے جا رہا ہے اخلاص, کیونکہ علم میں کمال نہیں ہے, علم ہونا کافی نہیں ہوتا بھائی, علم رسوخ کا ہونا ضروری ہے, پھر آپ کا ایک سلسلہ ہو, تاریخ سے آپ جڑے ہوئے ہو, क्या कुछ हो चुका है माजी में, उससे लिंक करो। लोग हम जब हम ये बातें करते हैं तो लोग कहते हैं इसका मतलब जुल्म पे चुप करके बैठे रहे। ना 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 ना, हम मुसल्ला बगावत के खिलाफ हैं। एहतजाज करो आप, जैसे बांग्लादेश में हुआ, क्योंकि बम लेके थोड़ी चढ़ गए थे। एहतजाज करो, किसने मना किया है? अपने जायज आप, मैं तो कहता हूं ये कराची में आप धरने दो भाई, कराची के हालात दुरुस्त हों। कौम जो करने का काम है वो कर नहीं रही है, चुप करके बैठी हुई है। हम बोल रहे हैं, चीख रहे हैं, आप निकलो सड़कों पे, धरने दो यार, ये गटर के ढक्कन लगाओ, ये गटर लाइनों को ठीक करो। बच्चे मर रहे हैं कि नहीं मर रहे टैंकों में, ये क्या हो रहा है भाई? तो इस पे आप आवाज उठाओ, जिस पे आवाज उठानी चाहिए, जो इस्लाह का पॉजिटिव तरीका है, मुआसिर तरीका है, उस पे चुप बैठे हुए हैं। और जो मुल्क की हालत वैसे ही पतली हो गई है, उसको खाने में लगे हुए हैं। और फिर मुल्क को किसी एक तबके ने थोड़ी खाया है, सबने मिलके खाया है, तो वोट कौन देता है इनको? बोलते क्यों नहीं? हम लोग ही तो देते हैं। मैं नाम नहीं लेता, एक सूबे में मेरा जाना हुआ, मैंने कहा कि यार आपकी हुकूमत तो आपको खा गई है, निचोड़ दिया है, आप फिर इन्हीं को वोट क्यों देते हो? तो कहते हैं भाई कौम, दूसरी कौमों से लड़ना है। यानी कौम परस्ती में आपने अपने सूबे का ही बेड़ा गर्क कर दिया यार, सिर्फ इसलिए कि दूसरी कौम का वजीर आजम ना आ जाए, जबकि आपको बताया कि मेरी कौम का आएगा तो मुझे और खाएगा। तो जिस कौम की यह हालत हो, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। खुद ही बदलने का ख्याल नहीं है तो ठीक है भाई, फिर हमें पाकिस्तान एक नेमत मिला था, नेमते खुदादाद, गॉड गिफ्टेड, इस्लाम के नाम पे बना, इसको हम सब ने मिलके बेड़ा गर्क किया है। किसी एक इदारे की बात नहीं है, कुछ इदारे ज्यादा जिम्मेदार हैं, कुछ कम जिम्मेदार हैं, कुछ लोग हैं जो सोसाइटी में इस्लाह कर रहे हैं, कुछ यंगस्टर हैं यूनिवर्सिटियों में जो चाहते हैं इस्लाह, लेकिन उनकी कोशिशों को गलत ट्रैक पे ले जाया जाता है, जिससे इस्लाह के बजाय सोसाइटी में फसाद और ज्यादा बढ़ जाएगा और बढ़ रहा है। तो ये तो मैंने आपको बताया, मुल्क का बेड़ा गर्क करना हो तो इस्लाह का लेवल लगाओ और फिर इस तरह से काम करना शुरू कर दो। घर का, घर को तबाह करना हो, उसका तरीका भी मैं आपको बताता हूं, बेहतरीन पैकेज है मेरे पास, बेहतरीन। घर को तबाह करना हो मैं बताता हूं, आप इसके बाद तलाक एसोसिएशन खोल सकते हैं आप। घर को तबाह करना हो तो भी इस्लाह का लेबल लगाया जाता है। अल्लाह ने घर को सीधा रखने के लिए एक उसूल बता दिया, वो अल्लाह वाला उसूल हमें समझ में नहीं आ रहा। अल्लाह ने कहा ये जो मियां है, जिसको मियां कहा जाता है, ये कमबख्त, जैसे मुल्क का एक सरबरा होता है, वो अच्छा हो बुरा हो आपने इताअत किसकी करनी है? उस सरबरा की। अब हम लाल बत्ती पे सिग्नल तोड़ दें, बोलें कि हमारे सदर ममलिकत चूंकि सरदारी हैं और किसी को वजीर आजम शहबाज शरीफ से भी इख्तलाफ हो सकता है, तो ये दोनों हमारे हुक्मरान हैं, मैं इनके कानून को मानता ही नहीं, लिहाजा मैं रियासत को मानता ही नहीं, ढींग मैं लाल बत्ती तोड़ता हुआ जाऊंगा, तो ये लॉजिक की बात होगी भाई? रियासत अच्छी हो बुरी हो, आपने इंतजामी चीजों में हुकूमती लॉ को फॉलो करना है आपने। तो घर भी एक, इस्लाम कहता है कि स्टेट है, एक रियासत है, मियां कभी अच्छे होते हैं कभी मियां बुरे होते हैं, लेकिन सरबरा रहता है वो कमबख्त। औरत ये कह के अपने शौहर की इताअत से जान नहीं छुड़ा सकती कि मेरा मियां अच्छा नहीं है, चलेगी भाई घर में किसकी? मियां की। अब खवातीन को इस्लाह के नाम पे फसाद में डाला जाता है, नहीं ये क्या लगता है तुम्हारा, जितने इसके हुकूक हैं उतने ही तुम्हारे हुकूक हैं। बहुत सारी चीजों में रुकावटें, बहुत सारी, में एक एक क्या नाम लूंगा ना तो बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त है इसकी। बात केस हमारे पास आते हैं, बेगम साहिबा ने शौहर को 10 साल हो गए करीबी नहीं आने दिया, भाई करीबी नहीं आने दिया उसको, क्योंकि कोई फिजिकल प्रॉब्लम है बेगम में, उसको ख्वाहिश ही नहीं है, वो मियां घूम रहा है, वो जिना भी नहीं करता। बेगम ने कहा दूसरी शादी कर लो, कह रहे मेरे पास पैसे ही नहीं है ना, मुझे कोई रिश्ता देगा ना, मेरे पास घर का इंतजाम है। तो अब बताओ सोसाइटी में फसाद, घर में फसाद होगा कि नहीं होगा? फिर वो गुस्से में आके बेगम को थप्पड़ मारता है, तो बच्चे बड़े हो गए हैं, वो देख रहे हैं मेरा बाप मेरी मां को बोलो मारता है, फसाद बेगम मचा रही है, बदनाम कौन हो रहा है? मियां। بدنام میاں ہو رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے بھائی میں زنا کی طرف جا رہا ہوں. اگر عورت تھوڑی قربانی دے دے جو شریعت نے حکم دیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرد بیوی کی طرف آنا چاہے تو حدیث کا مفہوم ہے بیوی کے پاس اس کو روکنے کا رائٹ بولو نہیں ہے. بیماری ہو تو ایک الگ بات ہے. تو ایسا فساد گھر میں, بیٹے باپ کے باغی ہو گئے, بچیاں باپ کی باغی ہو گئیں, وہ بیچارہ ساری زندگی کما کما کے کھلایا, گھر بنایا, گیس بجلی کا بل دیا, شیلٹر دیا, اور آخر میں ذلیل بھی خود ہی ہو گیا. یہی معاملہ الٹا بھی ہوتا ہے, الٹا بھی معاملہ ہوتا ہے. اللہ نے مرد کے ذمے لگایا بیسک نان نفقہ, کون دے گا عورت کا بولو؟ مرد دے گا. گھر میں بات کرے گا, تمیز سے بات کرے گا. بعض لوگ گھر میں جب آتے ہیں تو ایسے جیسے چنگیز خان نے بغداد پہ حملہ کر دیا ہے, بیسک نان نفقہ نہیں اٹھا رہے, بیگم کا زیور بیچ کے بولو کھا گئے. اب جب گھر میں لڑائی ہوتی ہے, چیخو پکار, تو پھر اسلام نے جو شوہر کو حقوق دیے وہ پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت شوہر کے سامنے مت چیخے. جیسے ایک ٹک ٹاکر کا بھی آیا ہے نا, ایک ٹک ٹاکر کا آیا ہے ابھی بیان, اپنی بیوی کو میڈیا پہ بدنام کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اسلام نے میں چار شادیاں فرض ہیں. اگر وہ چار شادی کا لفظ استعمال نہ کرتا نا تو میں یہ بات ابھی آپ کے سامنے نہ کرتا, لیکن وہ چار شادیوں کو بدنام کر رہا ہے. کہتے ہیں اسلام میں چار شادیاں فرض ہیں اور میری بیوی کیونکہ بہت سادہ ہے, بہت دیسی ہے, مجھے اس میں رغبت نہیں ہے, اور ایسی ہے اور ویسی ہے, فلانی ہے, ڈمکانی ہے, لہذا میں اس کو طلاق دے کے چار شادیاں کروں گا کسی ماڈرن سے. کس قدر بے غیرتی ہے اپنی بیوی کو میڈیا کے سامنے ذلیل کرنا. میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ایسے لوگوں کو میرے کھاتے میں نہ ڈالا جائے کہ مفتی صاحب کے چار شادیوں پہ بیانات کا یہ اثر ہے. نہ 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 نہ, یہ ٹھڑک ہے جس پہ لیبل کس کا لگایا جا رہا ہے, چار شادیوں کا. جب بھی کوئی میڈیا پہ آ کے شوہر اپنی بیوی کو ذلیل کرے یا عورت اپنے شوہر کو, تو یہ مت دیکھا کرو ان میں صحیح کون ہے غلط کون ہے, یہ الزام صحیح ہے غلط ہے. آپ ان سے بولو اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس بنایا ہے, لباس عیوب دکھاتا ہے یا چھپاتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ کس قدر بے غیرتی, بے شرمی کی بات ہے. آپ دنیا کے سامنے آ کے اپنی بیوی کو ذلیل کر رہے ہو, دنیا کے سامنے آ کے بتا رہے ہو وہ ایسی ہے وہ ویسی ہے, کوئی شرم نہیں ہے آپ کو؟ اور پھر لیبل آپ لگا رہے ہو اسلام کا کہ اس کو میں چھوڑوں گا اور چار کروں گا, کیونکہ اسلام نے آپ کو اس کی اجازت دی ہے کہ آپ اپنی پردے دار بیوی کو دنیا کے سامنے ذلیل کرو. تو ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. اور ماڈرن لڑکیوں سے شادی کا جس کو شوق ہے نا, وہ دوستیاں لگا لے, وہ شادی بولو نہ کرے. اسلام جب چار کی آپ کو ترغیب دیتا ہے تو اسلام میں ترغیب ماڈرن اور بے پردہ لڑکیوں سے شادی کی ہے یا پردے دار سے شادی کی ہے, حیادار سے شادی کی ہے؟ اچھا, جس چیز کو وہ برائی کے طور پر پیش کر رہے ہیں نا, میری بیوی میں یہ برائی, وہ اصل میں اچھائی ہے. وہ کیا ہے؟ عورت کا سادہ ہونا تو اچھائی ہے. تو وہ سورہ نور کی آیتیں اب سمجھ میں آئی ہمیں, الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. اللہ کہتے ہیں پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے. والخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات, ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے اور ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے. بالکل بہترین بات ہو گئی. جس کو سورہ نور کی آیتوں کا مطلب سمجھ میں نہ آتا ہو نا, تو اس ٹک ٹاکر کو دیکھ لے, سمجھ میں آ جائے گا. تو میں ایسا کر رہا تھا کہ بعض دفعہ مرد اپنی بیسک ذمہ داری پوری نہیں کر رہا, پھر جب عورت چیختی ہے چلاتی ہے تو پھر اس کو اسلام کیا کہتا ہے, بیوی شوہر کی اطاعت کرے. اگر سردے کا حکم ہوتا تو بیوی کو حکم دیا جاتا, اس سے گھر میں فساد پیدا ہوتا ہے. بھائی بات کچھ اور ہے, آپ اس پہ لیبل کچھ اور لگا رہے ہو. تو خوب سمجھ لو اس پوری بات کا حاصل کیا نکلا, کہ اپنی ذمہ داریوں کو نہ پہچاننا اور پھر ان ذمہ داریوں کو ادا نہ کرنا, یہ فساد کا سب سے بڑا سبب ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے میری ذمہ داریاں. آج کل لوگوں کو پتا ہی نہیں میری ذمہ داریاں کیا ہیں. میری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ جب آپ کو اپنی ذمہ داری ہی کا نہیں پتا تو آپ کو کیسے پتا چلے گا صحیح کون ہے غلط کون ہے؟ देखो एक मैं मिसाल देता हूं, एक बंदा आया आपके पास और कहने लगा 1,00,000 रुपए आप मुझे दे दो, आप उसको मना कर दोगे तो क्या यह जुल्म कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, क्योंकि आपको पता है मैं कोई जिम्मेदार थोड़ी हूं उसको 1,00,000 रुपए देने का। लेकिन उसने कोई पुरानी फाइल निकाली और उसने कहा कि आपने फला चीज मुझसे खरीदी थी और पैसा देने आप भूल गए थे, तो ये देखो उसका सबूत है, और उसने साबित कर दिया कि आपके जिम्मे 1,00,000 है। अब 1,00,000 रुपए ना देना जुल्म है या नहीं है? तो नॉलेज में आ गया आपके कि भाई ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये तावान है मेरे ऊपर। तो घर में जब किसी को पता ही ना हो कि मेरी हुदूद कितनी है, मेरी जिम्मेदारी, मुझ पर जो लायबिलिटीज हैं वो क्या हैं और सामने वाली पर क्या जिम्मेदारियां हैं, तो उस जिम्मेदारियों के तायुन के बगैर किसी घर में कभी सुकून आ सकता है? बोलो नहीं। और लिबरल लोगों के यहां सबसे बड़ा मसला यही है, इन कमबख्तों को बेचारों को पता ही नहीं होता कि मेरी जिम्मेदारी क्या है और मेरी वाइफ की जिम्मेदारी क्या है, क्योंकि ये आधे मुसलमान सोसाइटी को लेकर चल रहे होते हैं, आधे गोरों को लेकर चल रहे होते हैं, ना इधर के ना उधर के। इनके यहां औरत को आजादी वो चाहिए जो अंग्रेजों की औरतों को होती है, लेकिन खर्चा पूरा शोहर से चाहिए। समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? हालांकि उनके यहां औरत मुकम्मल आजाद होती है, लेकिन गर्लफ्रेंड की तरह अपने शोहर के साथ रहती है वो। उसको वसीम साहब से भी, अस्तग़फिरुल्लाह, ये वाले वसीम नहीं, अंग्रेजों के जो माइकल हैं उनसे भी उसको रिलेशन की इजाजत है। और इधर जो शोहर है उस पर वो भी आजाद होता है जिम्मेदारियों से, किसी किस्म की बीवी पे भी पाबंदियां नहीं लगा सकता। तो इतना आजाद है कि वो बीवी पे पाबंदी नहीं लगा सकता, लेकिन बीवी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं होती। समझ रहे हो? उसके जिम्मे नहीं है बेगम को अपने खर्चे पे चाय भी पिलाए, वो बीमार हो जाए तो उसका इलाज करे, ये उसके जिम्मे नहीं है। तो हमारा जो सेकुलर लिबरल तबका है उसमें औरत को आजादी चाहिए अंग्रेज औरतों वाली, खर्चा चाहिए मुसलमानों वाला, इस्लाम वाला शोहर से। और इन लिबरल मर्दों को, लिबरल मर्दों को बीवी को बाउंड करना है उस तरीके से जैसे इस्लाम ने बीवी को बाउंड किया है, शोहर की इताअत करे, लेकिन बीवी के हुकूक से आजाद ऐसे होना है जैसे अंग्रेज आजाद है। बने क्यों कर जो हो सब कार उल्टा, हम उल्टे यार उल्टा बात उल्टी, हम उल्टे बात उल्टी यार उल्टा। मेहताब राय एक शायर गुजरा है, उसने कहा मेरे नाम में मेहताब में हम भी उल्टा तो मह बन गया, बात उल्टी तो ताप बन गया, राय उल्टी तो क्या बन गया? यार बन गया। तो हम भी उल्टे, बात भी उल्टी, यार भी उल्टा, हमारा नाम में तो हर चीज ही उल्टी है, तो बने क्यों कर जो हो सब काम उल्टा। नहीं आई मेरा ख्याल है बात, रंगी को नारंगी कहें तुन माल को खोया, चलती को गाड़ी कहें, आगे शायर का नाम मैं भूल गया, देख के शायर रोया, शायरी लगा देता हूं। रंगी को नारंगी कहें, जो इतनी कलरफुल चीज होती है नारंगी उसको क्या कहते हैं? जो रंग वाली होती है उसको नारंगी बोलते हैं, यानी रंगी नहीं है। और तुंद माल जो खूब दूध को पका पका के उसका जो माल निकाला जाता है उसको कहते हैं खोया, यानी कुछ भी नहीं आया उसमें, हालांकि उसी असल तो यही था दूध में, इसके बगैर दूध ने सब कुछ खो दिया, लेकिन उसको खोया कह रहे होते हैं। और जो चीज हमेशा चलती है उसको कहते हैं गाड़ी, यानी गाड़ दिया जमीन में उसको। तो कहते हैं जब शायर ने ये सब कुछ देखा तो रोया कि यार ये मार्केट में हो क्या रहा है। तो हमारा जो सेकुलर लिबरल तबका है इसको, दोबारा बता दूं, खवातीन को हुकूक चाहिए मर्दों से इस्लाम वाले, कि पूरा खर्चा कौन उठाएगा? शोहर उठाएगा। आजादी चाहिए अंग्रेजों वाली, कि मैं जब चाहूं पर्स उठा को अपनी अम्मा के घर जाऊं, मेरा मियां मुझे रोक ना सके। अंग्रेजों का माइकल की बीवी उसको रोकती है, तो सॉरी माइकल अपनी वाइफ को रोक सकता है? नहीं रोक सकता, वो आजाद है, जॉब करने में भी हर तरह से आजाद है। तो वहां किसी कोई गोरा अपनी वाइफ को रोक नहीं सकता, बेगम कहां जा रही हो, कहां से आ रही हो, अगर अल्लाह ने हुक्म दिया होता सजदा करो तो मैं हूं, जिसको हुक्म दिया होता तुम मेरे सामने सजदा करो, लिहाजा तुम मेरी इताअत किया करो, फरमाबरदारी किया करो, ऊंची आवाज से बात ना किया करो। हमारी ख्वातीन कहती क्या तकिया नूर, मुफ्ती तारिक मसूद का बयान में बैठ कर आ रहा है तो यही असर होगा। तो इनको आजादी चाहिए यूरोप वाली, खर्चे चाहिए इस्लाम वाले। इसी तरह मर्द को वो चाहता है बीवी मेरी पाबंद हो, वो पाबंदियां जो इस्लाम ने उस पर लगाई हैं, میری مرضی کے بغیر گھر سے نہ نکلے، میری مرضی کے بغیر جاب نہ کرے، میری مرضی کے بغیر کسی کو آنے نہ دے، میری مرضی میرے ساتھ میں اونچی آواز سے بات نہ کرے، وہ سارے حقوق، لیکن اس کو بیوی کی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہونا ہے جیسے انگریز آزاد ہے. تو نہ تم ادھر کے رہے، نہ تم بولو بھائی نہ ادھر کے، تمہارا پروگرام وڑ گیا، پھر لڑائیاں ہوں گی، پھر ڈپریشن میں جاؤ گے، پھر پاگل ہو جاؤ گے، ورنہ سکون تو رہے گا ہی نہیں. تبھی یہ لوگ نا لبرل لوگ کہتے ہیں گرل فرینڈ والا سسٹم اچھا ہے، واقعی ان کے لیے دنیا کے لحاظ سے ان کے لیے اچھا ہے، کیونکہ جب تمہیں حقوق کا ہی نہیں پتا کہ کس پر کس کی ذمہ داریاں ہیں تو تم تو بھائی تو پاگلوں کی طرح لڑو گے، پھر تم لڑ رہے ہوتے ہیں. دینداروں کے یہاں بھی لڑائیاں ہوتی ہیں، وہ الگ نوعیت کی ہوتی ہیں، اتنی خطرناک نوعیت کی نہیں ہوتی، اور اگر وہ ہو رہی ہیں تو پھر اس کا مطلب کہیں نہ کہیں دین میں خرابی ہے، کہ یا تو عورت میں گڑبڑ ہے یا مرد میں گڑبڑ ہے. اسی طرح میرے بھائی گھر میں فساد کا، اچھا یہاں میاں بیوی سب اپنے آپ کو فسادی سمجھ بھی نہیں رہے ہوتے، کیونکہ شوہر اپنے آپ کو انگریز کی جگہ رکھ کے سوچ رہا ہوتا ہے، کہتے یار وہاں اتنی مسئلہ ہے اور میں خام خام میں اتنا مرا جا رہا ہوں، تو میں تو سوسائٹی میں اصلاح کر رہا ہوں، یہ ظلم کر رہی ہے. عورت بھی اپنے آپ کو وہاں رکھ کے سوچ رہی ہوتی ہے، تو پروگرام کیا ہو جاتا ہے خراب. اسی طرح میرے بھائی گھر میں، اچھا جب گھر میں اولاد اور والدین ان کو اپنے حقوق کا نہیں پتا ہوتا تو بچے پھر بلیاں پالتے ہیں. بچے کیا کرتے ہیں پھر؟ حضرت اس سے زیادہ میں بیان کر نہیں سکتا تھا، حضرت میرے پاس آئے آپ بیان میں سمجھاؤ، کیونکہ میں ان کے کیس خود میں نے اسٹڈی کیا ہے، ان کا کیس بلی عذاب بنی ہوئی ان کے لیے. تو بلیوں کے حقوق پر تو حقوق سامنے ہوں گے کہ ہم اس کو تھیلے میں ڈال کے باہر چھوڑ کے آئیں گے تو یہ کھائے گی کہاں سے، اس کے بچوں کا کیا ہوگا، اپنے باپ کے بچوں، اپنے باپ کے بچے کا نہیں سوچ رہے، یعنی اپنے ابا کا، کہ اس کا کیا ہوگا، وہ ڈپریشن سے مر جائے گا. تو حقوق ہی نہیں ہے بھائی گھر میں، جب باپ ہے تو اولاد پر حکومت، باپ پر حکومت اولاد کی ہے یا باپ اولاد پر حکومت باپ کی ہے؟ تو پھر فساد پیدا ہوگا جب پتہ ہی نہیں کہ اولاد کے، اچھا باپ کو گھر میں سربراہ بنایا لیکن دنیا میں کوئی ایسا سربراہ ہے جس کے اختیارات لامحدود ہوں؟ ہے کوئی؟ تو ابا بھی بعض دفعہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب میرے اختیارات کی بھی کوئی لمٹ بولو نہیں، میں گزرتے گزرتے بلا وجہ بھی چمبا پلیٹ کر سکتا ہوں بچے کو. بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا آیا گھر میں پٹاخ ایک تھپڑ لگایا انجوائے کی، ویسے یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، بلا وجہ تانے طنز، تو یہ نہیں کرتا تو وہ نہیں کرتا، اس کو بجائے اصلاح کرنے کے اس کو طنز کر کر کے اس کو ڈپریشن میں لے جا کے اس کو برین ہیمریج کروا دیتے ہیں اس کو. بھائی آپ کی اولاد بگڑ گئی ہے تو اصلاح کی کوشش کرو نا اس کی، آپ تانے اور ہر وقت طنز کر کر کے اس کو آپ نے گھر میں جینا حرام کر دیا اس کا. پھر جب وہ ڈپریشن میں جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نہیں رہ سکتا تو کہتے یہ نافرمان اولاد، اس کو کیا بولتے ہیں؟ نافرمان. تو یہ جو اختیارات ہیں نا میرے بھائی، اس کو سمجھنے کی بہت شدید ضرورت ہے. اگر آپ کو نہیں پتا کہ میرے رائٹس کیا ہیں اور میری اوپر ذمہ داریاں کیا ہیں تو آپ بہت بڑے فسادی ہو، صحیح ہے نا؟ تو اللہ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتا. جی بھائی یہ سوال پھر ایک جنگ چھڑ جائے گی، پہلا سوال ہی پھڈے والا پوچھا ہے ایسے کام. وہ آج پورا بیان ہوا نا فساد اور غیر فساد، کیا ضرورت ہے وہ باتیں پوچھنا جس سے آپ کو یقین ہے کہ آگ لگ جائے گی؟ ہمیں تو بڑا مزہ آئے گا، ہم جواب دیں گے، لیکن آگے جو ہوگا عوام میں اتنے بڑے بڑے مسائل پڑے ہوئے ہیں، ان سے ہٹ کے پھر آپ ان چیزوں میں لڑو گے. کسی بھی کام میں استقامت پیدا نہیں ہوتی تو استقامت اور اخلاص کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ استقامت پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے ایک نظریہ اپنا ٹھیک کر لو، خوب سمجھ لو. کسی کام کو شروع کرنا مشکل ہوتا ہے، کنٹینیو کرنا ممکن نہیں، کنٹینیو رکھنا وہ مشکل نہیں ہوتا. کسی بھی کام کو شروع کرنا کیا ہے؟ مشکل ہے. شیطان یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کام کو شروع کرنا بھی مشکل، کنٹینیو رکھنا بھی مشکل. تو میں ایک نماز کی مثال دیتا ہوں، جب آپ کا نماز پڑھنے کا دل چاہے گا نا تو شیطان کہے گا اوہ अभी उठो फिर जाके वुजू करना पड़ेगा सर्दी में, फिर उठ के आना पड़ेगा, फिर नमाज है, फिर चार सुन्नतें हैं, फिर चार फर्ज हैं, फिर दो सुन्नतें हैं, उफ, तो हिम्मत नहीं होती। एक दिन पढ़ लेगा, अगले दिन नहीं पढ़ पाएगा, बोलेगा यार बड़ा मसला है। तो शैतान को आप ये समझाओ, ये इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, उठ के चलना बस मुश्किल काम है। जब एक दफा उठ के वुजू खाने की तरफ चलना शुरू कर दिया तो आगे आप ऑटो पे हो जाते हो, आगे क्या है, ऑटो पे हो गए, खुद बहुत चलोगे, वुजू करोगे। तो आप भी जब नमाज के लिए हो तो पहली दफा उठना मुश्किल होता है, बस उठ गए तो फिर सारे काम आसान हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली हो रहे होते हैं, पता भी नहीं चलता। फजर में भी ऐसा ही है, शैतान बताता है उठोगे वुजू करोगे ये होगा वो होगा, नहीं भाई बस मैं उठूंगा और कुछ भी नहीं करूंगा, ठीक है ना। शैतान को बोले मैंने क्या करना है, मैं तो उठूंगा वॉशरूम से बाहर आके सो जाऊंगा, वॉशरूम जाऊंगा होके आके सो जाऊंगा, शैतान को ये बोलो आप। पहला स्टेप लेना मुश्किल होता है, जब आप उठ के वॉशरूम चले गए आदमी कहता है वुजू भी कर ले फिर यार, चला जा मस्जिद क्या करता है। तो पहला स्टेप हर काम में मुश्किल है, उसके बाद काम क्या होता है आसान, बल्कि आसान नहीं मजेदार हो जाता है, मजा आता है फिर। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं पढ़ाई में दिल नहीं लगता, कोई बात नहीं, आप किताब लेके बैठ जाओ, बस किताब लेके बैठ जाओ और स्टडी शुरू कर दो, और टाइम बाउंड कर दो कि एक घंटा रोजाना हमने पढ़ना है, और इसमें पढ़ाई के अलावा कोई काम नहीं होगा। तो ये किताब लेके बैठने का अमल मुश्किल होगा, आगे आसान है। बड़े बड़े लोगों ने इतने बड़े बड़े काम कर लिए इसी आदत की वजह से। एक बच्ची मैंने ली थी पैदा होने के साथ ही, लेकिन उसके माँ बाप का नाम नहीं पता, कोशिश के बाद भी नहीं पता लगा। अब माशाल्लाह 10 साल की है, जब शादी की उम्र होगी तो इसका निकाह किस तरह होगा, कोई हल बताएं। देखे नादरा में अल्हम्दुलिल्लाह ये सहूलत अब मौजूद है कि बाप की जगह सरपरस्त का नाम भी आ जाता है, तो आप बाप की जगह तो अपना नाम डाल नहीं सकते। कुरान ने इससे साफ तौर पर रोका है कि अगर तुम्हें उनके बाप का इल्म नहीं है, फइख्वानुकुम फिद्दीन, तो तुम्हारे दीनी भाई हैं या तुम्हारी दीनी बेटी है या बेटा है, लेकिन बाप फिर भी तुम नहीं हो, तो बाप की जगह अपना नाम किसी सूरत में नहीं डाल सकते। तो नादरा के कागज में फिर नादरा वालों से राबता करें, सरपरस की जगह अपना नाम डाल दें, और जब उसकी शादी होगी तो सरपरस ही का नाम पुकारा जाएगा। तो यूं कहा जाएगा फलानी फलानी लड़की जिसके सरपरस ये हैं, जिसके सरपरस ये, क्योंकि बाप का पता नहीं है तो मजबूरी है, जिसके सरपरस ये हैं तो इनका निकाह फला बिन फला से हो रहा है, उस जिससे निकाह हो रहा है उसका तो अब्बा होगा ना, या उसमें भी ये होगा फला जिसकी सरपरस्त ये है। उसामा साहब कल्लात से, कबर को खजाने के लिए खोदना जायज है, क्या लिखा है, दफनाने के लिए, कबर को दफनाने के लिए ही खोदते हैं, क्या लिखा हुआ भाई, दोबारा दफनाना है मुर्दा, भाई एक कब्र में दोबारा मुर्दा दफनाना जायज नहीं है अगर जगह है, लेकिन अगर कब्रिस्तान भर गया है जगह ही नहीं है, ये मुश्किलात पेश आ रही हैं, तो फिर 10 साल के बाद उस कब्र में दूसरा मुर्दा दफना सकते हैं, यानी पुराने मुर्दे को 10 साल हो गए हो। ये 10 साल कहां से निकाला इसका किसी हदीस में तस्करा नहीं है, ये तजर्बे से फुकाहा ने एक चीज निकाली है कि नॉर्मल जो जमीनें होती हैं, जो हम नॉर्थ पोल साउथ पोल की बात नहीं कर रहे, वहां तो 100 साल के बाद भी मुर्दा वैसे का वैसे ही रहता है, मरा भी इसी वजह से होता है कि इतना टेम्परेचर है। तो नॉर्मल जो जमीनें होती हैं तो उसमें 10 साल के बाद मुर्दा बिल्कुल मार्केट से शॉर्ट हो जाता है, दो चार हड्डियां वड्डियां रह जाती हैं उसकी, वो तो फिर 100 साल में भी खत्म नहीं होती, तो 10 साल के बाद उसकी सिर्फ दो चार बाकियात रह जाती हैं, तो उसमें फिर दूसरा मुर्दा दफनाना जायज है। तो कब्र खोद दें, अगर कोई मुर्दा हो तो हड्डियां हो तो उसको साइड पे करके दूसरा मुर्दा दफना दें, फिर जब 10 साल गुजर जाएं, साइड पे किया तीसरा मुर्दा, फिर 10 साल गुजर जाएं, चौथा मुर्दा, और फिर 10 साल गुजर जाएं तो खुद दफन हो जाएं, क्योंकि आपकी इतनी उम्र थोड़ी है कि 10-10 साल गुजरते रहें और आप ये सारा मंजर देखते रहें, तो आपका भी तो नंबर आएगा ना, क्या ख्याल है। तो ये जायज है, सऊदी अरब में तो हर 10 साल के बाद कब्रिस्तान पे बिल्डोजर फेर देते हैं, बिल्कुल मिसमार करके नया मुर्दा। चल भाई सऊदी अरब में क्या खानदानी चीज है, मजार परस्ती बिल्कुल नहीं है, बड़े बड़े अल्लामों का इंतकाल होता है, उनकी सादा सी खबरें बनती हैं मार्केट से, पता ही नहीं होता कि हमारे यहाँ किसी बड़े का इंतकाल हो जाए तो वो भी एक बड़ी टेंशन है, भोंपू लेके ना पूरी दुनिया बस
حضرت جی کا انتقال ہو گیا, حضرت جی کا, حضرت پوری دنیا میں شور شرابہ اتنا ہوتا ہے. سعودی عرب میں بادشاہ بھی مرتا ہے نا, تمیز سے غسل کفن چل بھائی دفن, کوئی تختی تک بھی نہیں لگاتے وہ لوگ. یہی شریعت کا مزاج ہے, زندوں کو ویلیو دیتے نہیں ہیں, نہ اس کو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, مر جائے تو پتہ نہیں کیا کچھ شروع کر دیتے ہیں. مرنے کے بعد بھی قبر کا اکرام ضروری ہے, میت کا اکرام ضروری ہے, مگر اتنا اکرام جتنا شریعت نے بتایا ہے بس. اور پھر میت سے محبت کا تقاضا ہے, اس کے لیے دعا کرو ساری زندگی, صدقہ خیرات کرو, وہ نہیں کرتے. میرے امتحان آنے والے ہیں, دعا فرمائیں, دل سے دعا ہے دنیا اور آخرت دونوں امتحانوں میں اللہ آپ کو کامیاب کرے. ہم سب کا امتحان آنے والا ہے میدان حشر. سری اور جہری نماز میں, دوران نماز جماعت میں مل جائیں تو ثنا کب پڑھیں گے؟ پہلی رکعت میں مل گئے ہیں, امام نے فاتحہ شروع نہیں کی ہے تو ثنا پڑھ لیں, جہری رکعت میں امام نے فاتحہ شروع کر دی ہے تو اب ثنا نہ پڑھیں. بس کے اب ثنا کا موقع گیا. اور سری نماز میں اگر پہلی رکعت میں ہیں تو پھر ثنا پڑھ سکتے ہیں آپ, اور اگر ایک رکعت نکل گئی ہے تو پھر جب امام سلام پھیر کے کھڑا ہو, آپ کھڑے ہوں گے نا, تو وہ آپ کی پہلی رکعت کاؤنٹ ہوگی, تو اس میں ثنا پڑھیں پھر آپ. میں کسی سے پیار کرتا ہوں, استغفر اللہ, اور اسے قرآن مجید موبائل میں پڑھاتا ہوں, کیا یہ جائز ہے؟ نہیں, نہیں جائز. اس سے ایک ہی ریلیشن ہو سکتا ہے شادی کا, شادی کر لو پھر آپ سب کچھ پڑھاؤ اس کو, اور اگر آپ کی وہ بیوی نہیں بنی پھر آپ اس کو نہیں پڑھا, کیونکہ یہاں تو لازمی فتنے کا اندیشہ ہے ہر, کیونکہ آپ کو اس کی طرف دل مائل ہے آپ کا, تو جائز نہیں, بالکل ڈسکنیکٹ. میں جامع الرشید کا طالب علم ہوں, آپ کا بیان کروانا ہے, ہم نے اپنی مسجد میں, اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ عثمان سے رابطہ کریں. میرا نام حافظ محمد عثمان ہے, میرے نانا کا نام عبد الرشید تھا جو اب اس دنیا میں نہیں, ان کی بہت خواہش تھی آپ سے ملاقات کرنے کی جو نہیں ہو سکی, آپ سے گزارش ہے ان کے لیے دعا کریں. دل سے دعا دی, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت بھی کرے, ان کے درجات کو بلند بھی کرے, اور اللہ آپ کے نانا اور میری ملاقات, میں بھی نانا ہوں, میں بھی کسی کا نانا ہوں, میری ماشاءاللہ دو, ایک نواسی ایک نواسا ہے, تو یہ فائدہ ہوتا ہے. خیر پھر میں اس میں جاؤں گا, آپ لوگ احساس کمتری میں آنا شروع ہو جاتے ہو, تو میں یعنی میرے جو بعض بچے میرے نواسوں سے چھوٹے ہیں, سبحان اللہ, بہت گہری بات ہے, بہت گہری بات, بہت گہری بات. میرے بعض بچے اور کچھ بچے میرے ایسے ہیں جو میرے نواسے ابھی پیدا ہو چکے ہیں جبکہ وہ بھی پیدا ہوئے بھی نہیں ہیں, سمجھا؟ تو فیملی پلاننگ والوں نے نا تم سے تمہاری خوشیاں چھین لی ہیں, بیڑا غرق کر دیا تمہارے پریوار کا, اور کہتے ہیں دو بچے خوشحال پریوار, وہ پریوار ہی نہیں ہے تو خوشحال کہاں سے ہوگا؟ خاندان ہی تم نے چھین لیا انسانوں سے, پہلے خاندان ہو تو پھر اس کی خوشحالی کی کوشش کرو نا, خاندان ہی نہیں ہے تو کیا خوشحال. تو اس لیے 2004 میں نے یہ تحریک شروع کی تھی, زیادہ بیویاں زیادہ بچے. لوگ کہتے تھے بیکار باتیں کرتے ہو, یہ کامیاب ہونے والا فلسفہ نہیں ہے. میں اتنا کانفیڈنٹلی یہ بات کرتا ہوں, مجھے اس کے برحق ہونے کا 100% یقین تھا, تو اللہ نظر بس سے بچائے. میں تعریف کے لیے نہیں کہتا, اور میرے میں کوئی توکل نہیں ہے, میں تو نالائق آدمی ہوں, لیکن میرے جیسے نالائق کو آپ دیکھ رہے ہو, زندہ بھی ہوں. لوگ کہتے ہیں نوٹ آ رہے ہیں نا, بھائی صاحب اگر نوٹ آ رہے ہیں بالفرض جو آپ کو لگ رہے ہیں تو اب آ رہے ہیں نا, بچے تو میرے کب سے ہیں. ابے کیا 19 بچے میرے پہلے سے تھوڑی پیدا ہوئے میں. تو 2011 میں میری تین زوجات تھیں, اور اس وقت بھی میرے ماشاءاللہ اچھے خاصے بچے تھے, تو سب سیٹ چل رہا ہے مارکیٹ میں, اللہ چلاتا رہے سیٹ. اور اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو ایک بچوں والے میں بھی آتی ہے, ایک بیوی والوں میں بھی آتی ہے, نارمل ہے. وہ تو جو غم دوسروں کو آتے ہیں وہی ہمیں بھی آتے ہیں, کوئی نیا غم الگ سے نہیں ہے. جو خوشیاں دوسروں کو آتی ہیں ہمیں بھی آتی ہیں, تو پریشانیاں بھی آتی ہیں, خوشیاں بھی آتی ہیں, ہر طرح کے مارکیٹ میں مسائل چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ کوئی نہیں ہے کہ آپ کے زیادہ بچے زیادہ بیوی ہے تو آپ نے عذاب میں ڈال دیا اپنے آپ کو, نہ, بہت سے عذابوں سے اللہ نے نکال دیے ہم کو, بہت سے عذابوں سے اللہ نے ہمیں کیا کیا ہے, نکال دیا. ہر ٹائپ کا پیس گھر میں موجود ہے, بچہ کوئی ادھر اپنی شرارتیں کر رہا ہوگا, کوئی ادھر شرارتیں کر رہا ہوگا, जब ज्यादा बच्चे होते हैं तो बच्चों से बाप को मोहब्बत मिलती है, समझते हो कि नहीं समझते। और आपकी जौजा को भी आपसे टूट के मोहब्बत उसी वक्त होगी जब उसके ज्यादा बच्चे होंगे, क्योंकि माँ बाप मियाँ बीवी का जो रिलेशन बनता है ना, एक होता है निकाह का रिलेशन, वो कागज का होता है, वो किसका होता है, कागज का, वो डिवोर्स से टूट भी जाता है। असल तो रिलेशन बनता ही बच्चों के बाद है, बच्चे एल्फी का काम करते हैं, मियाँ बीवी को जोड़ते हैं, वो माँ बाप को जोड़ते हैं। तो जितनी ज्यादा एल्फी होगी, क्या ख्याल है, बच्चे जितने ज्यादा होंगे उतना ये रिलेशन क्या होगा, मजबूत होगा। अब तलाकों का रेशो इसी वजह से बढ़ गया है, एक आध बच्चा होता है कहते हैं चलो तुम उधर रखो मैं इधर, यहाँ खर्चा भेज दूंगा, मिल लिया करेंगे। ज्यादा बच्चे होते हैं, आदमी देखता है भाई ये इनको कहाँ लेके जाऊंगा मैं, वो दोनों भी माँ बाप को जोड़ देते हैं, वो दोनों भी नहीं टूटने देते कि भाई ये अब्बा अम्मा तो हम दोनों के ही है ना, क्यों टूटे ये। तो अल्लाह ने एक प्रोसेस रखा है, एक नेचुरल प्रोसेस है, जब शादी होती है तो जज्बात होते हैं, ये जज्बात मियां बीवी को जोड़ते हैं, फिर जज्बात मार्केट से शार्ट होना शुरू होते हैं, बच्चे आना शुरू होते हैं, तो फिर वो बच्चे जोड़ते हैं। तो जज्बात वो थोड़ी रहेंगे जो दुल्हन के साथ जज्बात थे और दुल्हन के दूल्हा के लिए पहली रात को जज्बात थे, वो कहां रहते हैं, वो रहते हैं वो थोड़ी रहते हैं। फिर जो जीते हैं दोनों एक दूसरे के लिए, वो किसकी खातिर, बच्चों की। तभी ये लिबरल लोगों में दे दनादन तलाकें होती हैं, बच्चे ही नहीं होते। और फिर बच्चा बड़ा हो गया, अब औरत की गोद में बच्चा नहीं है, औरत की फितरत है उसको गोद में बच्चा चाहिए जब तक वो जवान है, उसकी नेचर है ये, उससे वो नेचर छीन लिया आपने तो वो फूट फूट जाएगी। तो इसलिए अल्लाह का शुक्र है हम देसी लोग हैं, हम इस लिबरल लोगों के नारों से मुतासिर। और वैसे भी मैं सरकारी मुल्ला होता तो ये बातें तो कर ही नहीं रहा होता, लोग मुझे कहते हैं सरकारी मुल्ला है, तो सरकार ये बातें सिखाती है, सरकार तो कह रही है बच्चे रोको, वैसे पीछे पड़ी हुई है सरकार। अभी एक सरकारी बयान आया था कि जनाब न्यूजीलैंड की आबादी 54 लाख है और पाकिस्तान में हर साल 54 लाख बच्चे पैदा हो रहे हैं, यानी पाकिस्तान में हर साल एक कंट्री के बकदर आबादी बढ़ रही है, हमारा क्या होगा, वसाइल नहीं है, बच्चे इतनी स्पीड से। ये एक सिर्फ एक किस्म की लफाजी होती है, मैं नहीं कह रहा जिसने ये रिपोर्ट पेश की है उनकी नीयत गलत है, उनकी नीयत अच्छी ही होगी कि मुल्क को जब इतनी आबादी बढ़ेगी महंगाई बढ़ेगी, उनके पास उनकी कैलकुलेशन यही होगी, लेकिन ये कैलकुलेशन गलत है, मैं किसी की नीयत पे शक नहीं कर रहा। आजकल लोग इसी तरह की बातें कर रहे होते हैं और समझ रहे हो ये ठीक बातें हैं, जिसने ये बात बताई हो सकता है वो मुल्क का हमसे ज्यादा खैर ख्वाह वो शख्स, लेकिन ये गलत है। आप इस तरह कभी कंपेयर नहीं कर सकते, न्यूजीलैंड की आबादी इतनी तो हमारी इतनी आबादी बढ़ रही है, आप किसी मुल्क से कंपेयर ना करें। आबादी को कंपेयर किया जाता है वसाइल से और स्पेस से। देखो आप गुलिस्तान जौहर के एक इतने से फ्लैट में रहते हो और एक कमरा है आपके पास रिहाइश के लिए और आपकी आमदन है 5,000 रुपए और आपको पता है कयामत तक ये 5,000 ही रहेगी, तो एक बच्चा पैदा करना भी इस लिहाज से देखा जाए तो नाजायज है। आई बात समझ में कि भाई स्पेस एक कमरे की, जब एक बच्चा आएगा तो मियां बीवी कहां सोएंगे, दूसरा बच्चा कैसे आएगा, फिर क्या ख्याल है। तो कि ये इतनी सी स्पेस है और आमदन 5-10 हजार है जो कभी बढ़ेगी नहीं, सही है ना। लेकिन या तो यूं होना कि हमारी आमदन इतनी है, पाकिस्तान के रिसोर्सेज इतनी है जो कभी बढ़ेंगे भी नहीं और स्पेस इतनी है, तो फिर आप बताएं कि इतनी आबादी बढ़ रही है तो ये मुल्क उस आबादी का तहम्मुल नहीं कर सकता। लेकिन दो चीजें, दो हकायक हैं, ये बात करके बस आगे चलता हूं, दो हकायक हैं। नंबर एक, पाकिस्तान के पास स्पेस की कमी नहीं है, अकेला बलोचिस्तान ही ऐसा है जो पूरे मुल्क की इससे 10 गुना आबादी को संभाल सकता है, स्पेस इतनी है। लिहाजा ये बातें कि न्यूजीलैंड की आबादी इतनी और फलाने मुल्क की आबादी इतनी है, एक साहब ने कहा कि अमेरिका की आबादी इतनी और पाकिस्तान की इतनी, अमेरिका जबकि स्पेस उनकी इतनी और हमारी स्पेस इतनी, भाई इतनी होके भी ज्यादा है या नहीं है, आबादी के लिहाज से स्पेयर को आप स्पेस को आप कंपेयर करो ना, अमेरिका से क्यों तशबीह दे रहे हो। आप अपने मुल्क की आबादी को आपके मुल्क में जो स्पेस है। दूसरी बात वसाइल से, आपने देखा होगा हमारे हुक्मरान लोग कह रहे होते हैं कि आबादी बढ़ रही है, वसाइल लामहदूद हैं, लेकिन जब लोग कहते हैं पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, कहते हैं नहीं हमारा मुल्क वसाइल से माला माल है, ये कभी एक बयान पे टिकते नहीं है। असल में ये दूसरा बयान दुरुस्त है, पाकिस्तान वसाइल से माला مال ہے، بے تحاشا مال ہے پاکستان کے پاس، اتنا ہے کہ آپ کھودنے لگے تو ایسی کی تیسی ہو جائے، ہم جو ہے نا برونائی کو پیچھے چھوڑ دیں ہم. بات ہے کرپشن کی، نظام کی، نظام ٹھیک کرو بھائی، نظام ٹھیک کرو. پھر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جب تک نظام ٹھیک نہیں ہوتا پھر تو بچے کم پیدا کرو. نہ نہ، بچے ہی نظام کو ٹھیک کریں گے آ کے، سمجھ رہے ہو؟ اگر ہم نے بچے بھی روک دیے نا تو نظام ٹھیک کرنے والے بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں گے، کیونکہ جب آبادی بڑھتی ہے تو اس کو وسائل کی ضرورت پڑتی ہے، پھر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کھودتے ہیں. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ کے کیاری میں خزانہ دفن ہے، جو سیٹ ہے اس نے پابندی لگائی ہوئی ہے، حکومت نے پابندی لگائی خزانہ نہیں کھودنا، لیکن جب آپ بھوکے مرو گے نا تو تمہارا باپ بھی کھودے گا اس خزانے کو. صحیح ہے؟ تو جب ملک کی آبادی بڑھتی ہے نا، تو جب وسائل چاہیے ہوتے ہیں تو پھر بہت کچھ آبادی کرواتی ہے. آبادی ملکوں کی حدود کو توڑ کے بھی باہر نکلتی ہے، وہ کھودتی ہے، بہت کچھ ہوتا ہے. پھر رہی وہ مثال کہ گلستان جوہر کے ایک فلیٹ کی جو میں نے مثال دی تھی، کہ پھر وہ غریب آدمی جس کا ایک چھوٹا سا فلیٹ ہو اور آمدنی 5000 ہو، اس کو آپ زیادہ بچوں کی ترغیب کیوں دے رہے ہو؟ یہ دوسرا فلسفہ ہے، خوب سمجھ لو. اس کو ہم دوسرے بچے سے جب روکیں گے، جب ہمیں یقین ہو کہ یہ ہمیشہ اتنا ہی رہے گا اور اس کی قیامت تک آمدن 5000 ہی رہے گی، جبکہ فیوچر کا کسی کو علم نہیں ہے. یہاں آ کے قرآن اور یہ جو ہمارے کیلکولیشن کرنے والے ہیں یہ ٹکراتے ہیں. قرآن کہتا ہے وما من دابۃ الا علی اللہ رزقھا، بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو وہ تمہاری اولاد بعد میں ہے، اللہ کی مخلوق پہلے ہے. تو تمہیں یہ کس نے کہہ دیا کہ جس کی 5000 آمدن ہے قیامت تک 5000 ہی رہے گی، اور جس کے پاس ایک کمرے کی اسپیس ہے قیامت تک ایک کمرے کی اسپیس ہی رہے گی. میں نے جب دوسری شادی کی تھی، میرے پاس دوسری زوجہ کو دینے کے لیے ایک کمرے کی اسپیس بھی نہیں تھی، سمجھ رہے ہو؟ اور میری آمدن میں دو بچے پالنا بھی بہت مشکل تھا. لیکن کیا ہوا ہے، جب میں نے کی تو میرے لیے اللہ نے انتظام کیا. کیسے کیا؟ کبھی خوشبو لگا کے آؤ تو بتاؤں میں. یہ تو ہمیں فیوچر کا تھوڑی پتا ہے کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے. فیوچر میں پتا تھا کہ ہم کے الیکٹرک سے آزاد ہو کے سورج پہ آ جائیں گے، ہے بھائی؟ پاس میں ہمیں پتا تھا کہ فیوچر میں ہمیں ایک سورس آف انرجی ایک اور دریافت ہو جائے گا، پتا تھا لوگوں کو. 200 سال پہلے کے انسان سے آپ پوچھو کہ ایک وقت آنے والا ہے دنیا کی آبادی 6 ارب ہو جائے گی، 200 سال پہلے کا انسان کہے گا اس وقت لوگ قحط سے مر جائیں گے، کیونکہ اس وقت کے جو وسائل دریافت ہوئے تھے نا اس کے حساب سے 6 ارب کی آبادی کا دنیا میں زندہ بچنا ممکن تھا ہی نہیں. لیکن اس بیچارے کو کیا پتا تھا، بھائی انسانوں کو دنیا میں آنے دو، تیل کے کنویں دریافت ہوں گے، خدا غافل تھوڑی ہے پیدا کر کے چھوڑ رہا ہے. اور اس نے قرآن کے الفاظ دیکھو، قدر فیہا اقواتہا، کہ ہم نے جب زمین کو بنایا تو زندگی کے لیے جو ضروری لوازمات تھے وہ زمین میں پہلے رکھے ہم نے. اور دیکھو یہاں قرآن نے یہ نہیں کہا پیدا کیے ہیں، قدرہ کا مطلب مینجمنٹ. مینجمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے جیسے آبادی بڑھے گی وسائل اس وقت دریافت ہوں گے، جب نہیں ہے تو نہیں دریافت ہوں گے، اس کو مینجمنٹ کہتے ہیں. تو کیا کتنی سونے کی کانیں چھپی ہوئی ہیں جو دریافت نہیں ہوئی. کتنے یہ کسی کو پتا تھا یوٹیوب بھی سورس آف انکم بنے گا کسی زمانے میں؟ ایک آدمی جو گاؤں دیہاتوں میں صرف کھانا پکانا سکھاتا ہے وہ کروڑوں روپے کمانا شروع کر دے گا. ایک آدمی جو صرف مذاق کر سکتا ہے، پرینکسٹر ہے وہ، جس میں کوئی قابلیت نہیں ہے، وہ ڈاکٹروں سے زیادہ کمانا شروع کر دے گا، سائنسدانوں سے زیادہ کمانا شروع کر دے گا. تو یہ تو کچھ بھی نہیں پتا تھا، یہ تو فیوچر سے. تبھی قرآن کہتا ہے یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے کھول دیتا ہوں، جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کے دروازے بند کر دیتا ہوں. تو ہم جو کہہ رہے ہیں کہ ایک کمرے کا فلیٹ ہے اس میں اتنے بچے کیسے سنبھالے گا، بھائی جب بچے ہوں گے تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ آئے گا، بچے کی پیدائش سے پہلے دودھ نہیں آتا. اللہ کہتے ہیں پیدا ہوگا تو پھر اس کی ضرورتیں پوری کروں گا، پیدا تو ہونے دے. تو میں نے دیکھا ایسے ایسے غریب لوگ ہیں، اولاد ہوئی تو وہ بڑھتے چلے گئے، اور بچے بھی دو ہاتھ دو پاؤں بھی تو لے کے آئے گا، وہ خود بھی تو کم بخت کچھ کرے گا، سارا باپ پہ تھوڑی بوجھ بنے گا وہ خود بھی تو وہ بھی تو آپ بھی تو جب باپ بن کے بچوں کو پال رہے ہو، کیونکہ آپ میں دو ہاتھ اور دو پاؤں اللہ نے دیے ہیں، تو آپ کا بچہ بھی لنگڑے لولے پیدا نہیں ہوتے، کچھ ایک آدھ ہو جاتے ہیں. میجورٹی کیسی ہوتی ہے؟ صحت مند ہوتی ہے، تو کما رہی ہوتی ہے. اس لیے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. اور ہر سال پاکستان میں 2 نیوزی لینڈ پیدا کرو. کتنے نیوزی لینڈ پیدا ہونے چاہیے؟ 2. لوگ کہتے ہیں آبادی ہماری اتنی اور ہمیں مزے نیوزی لینڈ والے چاہیے. تو ہم جو نیوزی لینڈ نہیں بن رہے نا، وہ آبادی کی وجہ سے نہیں، وہ کرپشن کی وجہ سے. جو حکمران ہمیں کم بچوں کی ترغیب دیتے ہیں, آپ انسان کے بچے بن جاؤ. آپ تو اپنے ماں باپ کے دو بچے ہو, آپ کیوں نہیں انسان کے بچے بنے؟ آپ کی طبیعت تو بہت آسان تھی. اکثر ہمارے حکمران دیکھ لو اپنے ابا کا ایک بچہ ہوگا یا دو ہوں گے. ابا لبرل سیکولر ہی ہوتے ہیں, ان حکمرانوں کے اکثر کے بچے دو ایک تمیز سے پیدا کیے ہوتے ہیں, وہ بنے کیا ہیں؟ تو انہوں نے ملک کھا گئے. تو جو بلوچستان سے سونے کی پلیٹیں نکل رہی ہیں, مجھے نہیں پتا کہاں جا رہی ہیں وہ, اور جو تیل نکل رہا ہے کہاں جا رہا ہے. تو ہمارے پاس تو ہمارا سرمایہ بچے ہی ہیں, وہ بھی ہم سے چھین لو گے, ہم تو کہیں کے نہیں رہیں گے بھائی. میرے پاس جو سورس آف انکم ہے, آپ کے پاس جو سورس آف انکم ہے, وہ گورنمنٹ ہے, وہ آپ کی اولاد ہے, وہ کما کے بھی کھلائے گی آپ کو, وہ آپ کی تنہائی بھی دور کرے گی. تو اس سے آپ کی غربت بڑھے گی نہیں, بلکہ غربت دور ہوگی. دنیا میں کبھی بھی کوئی بے وقوف یہ کیلکولیشن نہیں کرتا کہ اس کاروبار میں آپ کی اتنی انویسٹمنٹ ہے, اتنا خرچ ہو رہا ہے, لہٰذا آپ کا دیوالیہ ہو جائے گا. ہمیشہ دیکھا جاتا ہے انویسٹمنٹ کتنی ہے اور آؤٹ پٹ کتنا ہے. اولاد پہ اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی, آؤٹ پٹ کئی گنا زیادہ ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مثال کے طور پر میری ریسپانسبلٹی اب میرے ابا کی تھوڑی ہے. میرے ابا نے جتنا مجھ پہ خرچ کیا, تو آپ کا کیا خیال ہے میں ابا کا محتاج رہوں گا ہمیشہ؟ نہ, جب میں ابا بنا تو مجھ میں بھی کمانے کی طاقت پیدا ہو گئی. تو میرے ابا نے جتنا مجھ پہ خرچ کیا, تو ابا کے دنیا میں رہنے میں بھی اور جانے کے بعد بھی ان کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں, ان کے لیے صدقات و خیرات ہو رہے ہیں, ان کو یاد رکھا جا رہا ہے, اللہ ہمیں توفیق دے. اور پھر ہم جو ہے آج ہم کسی کے ابا بنے ہوئے ہیں, تو اس پہ جو ہم کر رہے ہیں نا, ہمارے ابا آپ تھوڑی کر رہے ہیں. تو یہ نالائق ایک تصویر کا رخ دکھاتے ہیں ہمیں دوسرا. اور نیوزی لینڈ والوں سے جا کے پوچھو, وہ کہیں گے ہم چاہتے ہیں 54 لاکھ ہے نا, یہ 10 کروڑ ہو جائیں. صحیح ہے نا؟ وہ کہہ رہا ہوگا بچہ پیدا کروں میں پیسے دوں گا. ناروے والوں سے جا کے پوچھو, وہ کہے گا ایک بچے پہ پاکستانی 25 لاکھ روپے دوں گا میں, یعنی جو وہاں کے ڈالر کے, جو وہاں کی کرنسی کے حساب سے بنتا ہے. وہ ٹینشن میں ہے کہ یار یہ ہمارا ہو کیا گیا ہے کبارا. اور ہمارے لبرل لوگوں ان لوگوں سے عبرت حاصل نہیں کر رہے. گروتھ ریشو جب بڑھتا ہے تو جوانوں کا ریشو بڑھتا ہے. تو جس قوم میں ینگسٹر کا ریشو بڑھے گا, اس میں کمانے والے زیادہ, کھانے والے کم. اور جب گروتھ ریشو کم ہوتا ہے تو کمانے والے اور کھانے والوں کا ریشو سیم ہو جاتا ہے. یہ بہت ڈینجرس ہے. پھر آپ کا بڑھے گا نہیں, جو کمائیں گے بڈھوں پہ خرچ ہو جائے گا, بوڑھوں پہ خرچ ہو جائے گا, تو بچے گا کچھ بھی نہیں آپ کا. آپ کہتے ہو امریکہ اتنا کیسے کما رہا ہے؟ وہ ہم لوگ سے کما رہا ہے. وہ کس سے کما رہا ہے؟ وہ ہماری آبادی کا فائدہ وہ اٹھا رہا ہے. وہ ہمیں بلاتا ہے, ویزے دیتا ہے, جاب کرو, ڈاکٹروں کو بلاتا ہے, اتنے اتنے قابل ڈاکٹر یہاں سے پڑھ پڑھ کے وہاں جاتے ہیں. تو وہ بھی آبادی کو ہی کیش کرا رہا ہے, سمجھ رہے ہو؟ اگر اس کے پاس ہم لوگ کے اتنے بچے نہ ہوتے تو امریکہ کا بٹا بھی بیٹھ چکا ہوتا. مشینیں تھوڑی سب کچھ کر کے دیں گی ان کو. مشین چلانے والا بھی تو آدمی ہوتا ہے, بٹن دبانے والا بھی کون ہوگا؟ وہ بھی تو آدمی ہوگا. تو انڈیا پاکستان کی آبادی ہے, جس سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ وہ اٹھا رہے ہیں. قبر کے فتنے اور قبر کے عذاب میں کیا فرق ہے؟ دیکھو, قبر میں جب انسان کو ڈالا جاتا ہے تو منکر نکیر آتے ہیں, یہ بھی ایک آزمائش ہے. قبر بھینچتی ہے انسان کو, جو دنیا میں کچھ گناہ کیے ہوتے ہیں معاف ہوتے ہیں, یہ بھی ایک فتنہ ہے. یہ فتنے کا لفظ عذاب کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے, سوال جواب کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. یہ عام لفظ ہے. اور جبکہ عذاب کا مطلب جو گناہوں کی وجہ سے عذاب ہو. پناہ مانگنی چاہیے فتنہ قبر اور عذاب سے. اگر میرے بھائی کو کمپنی کی طرف سے فیول کارڈ ملا ہوا ہے تو کیا میں اس کو استعمال کر سکتا ہوں؟ آپ کے بھائی کمپنی کا ملازم ہے, آپ اس پورا پریوار کمپنی کا ملازم نہیں ہے. تو جس کے لیے ملا ہے وہی استعمال کرے گا, آپ تکلف نہ فرمائیں. آفس میں کام کے دوران یوٹیوب استعمال کرنا یا گیم کھیلنا صحیح ہے جبکہ اس کام میں کوئی حرج نہ ہو رہا ہو؟ یہ جو آفس کے باس سے پوچھنے کی چیزیں ہیں وہ آپ اس سے پوچھ رہے ہو. جو باس سے پوچھنے کی چیز ہے وہ آپ اپنے باس سے پوچھو. سر یہ لیگل ہے, آپ کی طرف سے پرمیشن ہے, ہو سکتا ہے وہ خود بھی کھیل رہا ہو, تو اس سے پوچھ لو بھائی. اگر اس کو اعتراض نہیں ہے تو کھیل لیں آپ. گزارش ہے کہ اگر اس میں کوئی کام میں فرق ہی نہیں پڑ رہا تو میرا خیال ہے اس میں باس کو کوئی اعتراض ہونا نہیں چاہیے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں باس کو پتا ہوتا ہے, پوچھو گے تو پھنسو گے, نہیں پوچھو گے تو وہ کہہ رہے جانے دو یار. جی حضرت آپ کا سوال. گزارش ہے کہ لیاری مدرسہ مفتی صاحب کی گزارش ہے کہ وہاں کی عوام آپ کا بیان سننا چاہتی ہے, نوازش فرما کر 13 فروری کو ایک پروگرام ہے جس کے شرکت ہوئے ہیں. میں ابھی لیاری بیان کر کے آیا ہوں حضرت, 2-3 دن پہلے. بڑا ماشاءاللہ کراؤڈ تھا لیاری میں, تو وہاں بھی میرا بیان ہوا ہے. تو اب 13 فروری کو تو میں شاید ملک میں نہ ہوں, کنٹری سے باہر ہوں گا. اور بھائی کوئی سوال پوچھنا ہو, نماز پڑھنے کے بعد جب دعا مانگ, تو سب سے پہلے اپنے لیے پھر اپنے والدین کے لیے دعا مانگے. جی اگر کوئی عالم با عمل ہے, با عمل کیونکہ صرف عالم ہونا کافی نہیں ہے, علم میں مضبوط بھی ہو, صرف اصطلاح میں عالم یا درس نظامی کی ڈگری لینے سے عالم نہیں بن جاتے, تو اللہ کی نظر میں عالم وہ ہے جو علم میں رسوخ ہو اور عمل بھی ہو, تو ایسے عالم کا درجہ پیغمبروں کے بعد سب سے زیادہ ہے, پھر کوئی تاجر اور کوئی شخص اس کے برابر نہیں ہو سکتا, کیونکہ اللہ نے یہ درجات بیان کی. یہ جو حدیثوں میں آتا ہے نا تاجر پیغمبروں کے ساتھ ہوں گے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیغمبر کے درجے پہ ہی آ جائیں گے, تو ظاہر ہے پیغمبر کا درجہ تو الگ. اسی طرح علماء کے ساتھ ہوں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علماء کے وہی بالکل پروٹوکول ملے گا جو علماء کو ملتا ہے, تو وہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ قرآن نے جو چار درجات بیان کیے, من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, سب سے پہلا مقام نبیوں کا, پھر صدیق, صدیق ان علماء کو کہتے ہیں جن کے علم میں رسوخ ہو اور علم کے مطابق عمل بھی ہو, تو دوسرے نمبر پہ, تیسرے نمبر پہ اللہ نے شہیدوں کو رکھا ہے, چوتھے نمبر پہ اللہ نے عام نیک مسلمان جو گناہوں سے بچتے ہوں. البتہ یہ ضرور ہے کہ تاجر ایمانداری سے تجارت کرے اور اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرے, آخرت میں دوسروں سے آگے نکلنے کی کوشش کرے, تو وہ سورہ واقعہ میں جو تین اللہ نے درجے بتائے نا, السابقون السابقون, ان میں آ جائے گا پھر وہ, جو جنت الفردوس جن کے لیے بنی ہے. میرا بھی سورہ رحمان کا لیکچر میں نے ریکارڈ کروائے تفسیر کے لیکچر میں, سورہ رحمان اور سورہ واقعہ, وہ بہت انٹرسٹڈ ہے, انٹرسٹنگ ہے, وہ لازمی سنیں آپ, سمجھتے ہیں؟ ابھی وہ اپلوڈ ہوا نہیں, اپلوڈ ہوگا وہ, میرے جو تفسیر کے لیکچر چل رہے ہیں نا اس میں دو پارے رہ گئے ہیں الحمدللہ, تو 28 ہو چکے ہیں, تو اللہ نے بڑا کام لے لیا ہے, تو ان لیکچروں کو آگے زیادہ سے زیادہ پھیلائیں, ورنہ کم از کم سورہ واقعہ تو لازمی سنیں, اس میں جو سورہ واقعہ ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا مفتی صاحب, میں کبھی کبھی تسبیح پڑھتا ہوں نا, تو میرا کوچنگ کا ٹیچر ہے وہ بولتا ہے یہ نہیں پڑھا کوریا, جو ہے نا انڈیا کا رواج ہے پنڈت پڑھتے ہیں, مطلب تسبیح.
کوچنگ کا ٹیچر جب آپ کلاس ہے تو تسبیح جیب میں رکھیں, کلاس کو فوکس کریں آپ, ٹھیک ہے؟
ویسے بھی پڑھو,
کوئی بھی اب نارملٹی والا کام نہیں کرنا چاہیے, یہ دینداروں کے ساتھ بڑا مسئلہ ہے بھائی, کلاس کا ماحول ہے, وہ سبق پڑھا رہا ہے, آپ تسبیح جیب میں رکھیں, کلاس کو فوکس کریں, ٹھیک ہے نا؟ تو اگر آپ نے پڑھنی ہے تو جیسے وہ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں تو ویسے پڑھ لیں, یا کوئی پھر تو تسبیح نکال کے بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن ٹیچر سامنے کھڑا ہوا ہے بات کر رہا ہے تو پھر آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہے, تو یہ ٹھیک مناسب نہیں ہے. اس میں ٹیچر کی ایک طرح کی بےعزتی بھی ہے کہ یار میں ادھر پڑھا رہا ہوں تو مجھے تسبیح میں لگے ہوئے ہو. ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے, ہمارے دیندار طبقے میں بے موقع کام کرنے کا بڑا مسئلہ ہے, بے موقع تبلیغ, موقع ہے نہیں آپ تبلیغ کرنا شروع کر دو, وہ آپ سے پوچھ نہیں رہا, آپ اس کو بلا وجہ سمجھا رہے ہو, اگلا کہتا ہے یار یہ درد ہے سر ہے. تو یہ بہت ہم سب کو ٹریننگ کی ضرورت ہے کہ کون سا کام کس موقع پہ کرنا ہے. ایک تو یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں, ان کی ڈریسنگ ایسی ہوتی ہے, یونیورسٹیوں بالکل الگ ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں, اتنی بڑی پگڑی پہنی ہوئی ہے, اتنا بڑا جبا پہنا ہوا ہے آپ نے یونیورسٹی میں, آپ پڑھ رہے ہو, سارے ماڈرن لبرل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو بہت زیادہ بھائی شلوار قمیض پہن لیتے آپ, آپ نے اتنا بڑا چوغا, پھر اتنا بڑا اڑن تشتری جیسی پگڑی, اگلا کہہ رہا تھا یہ پتہ نہیں کوئی الگ ہی مریخ سے آئی ہوئی مخلوق ہے یہ, تو وہ پھر لوگ مائل نہیں ہوتے اس طرح, بولتے ہیں یار ایک وحشت ہوتی ہے انسان کو, انسان کو اپنے جیسے لباس سے انسیت ہوتی ہے, اپنے جیسے لوگوں سے انسیت ہوتی ہے, تو ڈریسنگ میں بہت زیادہ فرق نہیں کرنا چاہیے. دوسرا دیندار کو اپنی ڈریسنگ اچھی رکھنی چاہیے, اچھی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کڑائیوں والے کرتے اور چمک چھلو بن کے چلے جائیں, آپ گولے گنڈے کی دکان کھول لیں, آپ نیلی ٹوپیاں ایسی پہنی ہوتی ہیں اس میں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ لائٹیں نکل رہی ہیں ابھی اس ٹوپی کے اندر سے, کہہ رہے ہیں بہت اچھی ٹوپی ہے یہ, بھائی سوبر لگو دیکھنے میں, کوئی ایسی چیز پہنو, چمک چھلو نہ بنو آپ. تو یہ بڑا مسئلہ ہے دینداروں کی, جو لڑکے ہیں یونیورسٹیوں کے جو دیندار بن جاتے ہیں, آپ کی ڈریسنگ ایسی ہو آپ دیکھنے میں پڑھے لکھے آدمی لگ رہے ہو, آپ لمبے بال نہ رکھو, ہر آدمی پہ لمبے بال اچھے نہیں لگتے, بعض لوگوں کے بال بہت گھنے اور گھنگریالے, وہ لمبے بال رکھتے ہیں وہ عجیب سے ہی لگ رہے ہوتے ہیں, لگ رہا. ایک صاحب سے میں رابطہ کیا, وہ ویڈیو کال پہ انہوں نے بات, مجھے کام تھا, ان کے بال بھی لمبے, مونچھیں بھی لمبی ہو رہی ہو, مجھے لگا کہ کوئی 20-30 بندے اس نے مارے ہوئے ہیں, تو ڈر لگتا ہے آدمی کو, یار یہ کیا ہے, کچھ شریف انسان نظر آؤ دیکھنے میں, تو ہر آدمی پہ لمبے بال اچھے نہیں لگتے, اچھے لگ رہے ہیں تو رکھ لو آپ, نہیں لگ رہے تو رہنے دو آپ, کوئی مسئلہ نہیں, नॉर्मल सादा सी टोपी पहन लिया करो, वो भी अजीब अजीब यू उतनी ऊंची ऊंची टोपियां पहनी हुई होती है, जोकर लग रहा होता है आदमी अजीब सा। तो बादबानी किश्तियां पहनी हुई होती हैं, तो बादबानी किश्ती नहीं होती, उल्टी करके अजीब सी लगा देते हैं। तो नमूना ना बनो, खुलासा ये, देखने में नमूने ना लगो। नॉर्मल इंसान जैसे सारे होते हैं ना, वो भी इंसान के बच्चे ही हैं जो यूनिवर्सिटी में बैठे हुए, आप भी वैसे इंसान के बच्चे बनके रहो। हाँ, शरीयत ने हुक्म दिया दाढ़ी बढ़ाने का, उसमें काटने का ऑप्शन, आप इतने मॉडर्न नहीं बनो, काटने का ऑप्शन आपके पास नहीं है, वरना जैसे नॉर्मल सब है वैसे ही नजर आओ मेरे भाई। तो अजीब सी चीज कोई नमूना बनने की कोशिश ना करो आप, क्योंकि लोग फिर डरते हैं, लोग कहते हैं पता नहीं ये क्या है। देखो अल्लाह का शुक्र है, मैं कहीं भी दुनिया में जाता हूं लोग मुझसे वहशत नहीं खाते, हर तबका मिलता है। तो मजहबी लोगों को ऐसा नहीं होना चाहिए करख्त और सख्त कि वो आते हुए डरे कि हाँ, गुनाह में शरीक ना हो आप किसी के साथ, इतने लिबरल मॉडर्न ना बनो कि आप बुराइयों में उनके साथ शरीक हो जाओ, बुराई में शरीक होने की इजाजत नहीं। या बेपर्दगी को प्रोमोट करो। मैं कभी किसी एयर होस्टेस को जो मिलने आए और दुआ की दरख्वास्त करे इज्जत देता हूं और जो है उसको रिस्पेक्ट देता हूं, मगर कभी ये नहीं कहता कि आपकी जॉब ठीक है, आप ये करती रहे, बहुत अच्छा, वेल डन, ना ना, ये हमारी दावत की क्या हो जाएगा। चलो कोई सी मजबूरी में कर रही है तो एक अलग बात है, क्योंकि बाज औरतों के अगर इतने हालात खराब होते हैं फिर वो जिना को पेशा बनाती हैं अपना। तो मजबूरी ऐसी एयरहोस्टेस मिली है हमसे कि उन्होंने अपने हालात बताए, तो हमने कहा जो जिन हालात से आप गुजरी हो उससे ये एयरहोस्टेस की जॉब बहरहाल बेहतर है, वरना लोग इज्जतों से खेलते हैं। जब पता होता है ना पैसा नहीं है तो फिर लोग आजकल शादी कहां करते हैं, शादी करने वाले तो मार्केट में बहुत कम है, धोखा देते हैं, और शादी के नाम पे भी धोखा देने वाले बहुत हैं, लेबल शादी का लगा रहे होते हैं लेकिन चस्के ले रहे होते हैं वो। तो ऐसी मजबूरी में तो अलग बात है, अब हमें तो नहीं पता ये मजबूरी में कर रही है कि बगैर मजबूरी के, तो हम प्रोमोट कभी नहीं करते भाई। असल में औरत के लिए घर की चार दीवारी है, अपने शौहर की खिदमत करो, अपने बच्चों की खिदमत करो, ये तुम्हारे लिए अच्छी जिंदगी है। तो मैं कभी ऐसा नहीं होता कि लिबरल यानी शरी हुदूद को क्रॉस करना शुरू कर दूं, मैं कहूं आप बहुत अच्छी जॉब कर रही हो, ना भाई वो ये भी नहीं कहता आप बुरी जॉब कर रही हो, वो हमसे पूछ थोड़ी रही है कि हम अच्छी जॉब कर रहे हैं कि बुरी जॉब कर रहे हैं, पूछेगी तो हम बताएंगे। गैर जरूरी नसीहत, बेमौका नसीहत फायदे के बजाय नुकसान पहुंचाती है। उसने पूछा आपसे, वही मसला हो गया, एक आदमी किसी कोई एक खातून कार में बैठी हुई थी, एक भिखारी आया, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। उसने कहा इतने हट्टे कट्टे होके मांगते हुए शर्म नहीं आती। उसने कहा पैसे मांगे, मशवरा नहीं मांगा, पैसे मांगे हैं मशवरा नहीं मांगा। तो बेमौका तबलीग मुनासिब नहीं है, तो इसलिए हर तरह का तबका हमसे मिलने आता है। कातिल भी आते हैं, कातिल भी आते हैं, आके बता रहे होते हैं इतने बंदे मारे हमने लेकिन हमें निदामत है। मैं उस वक्त पुलिस को फोन कर उसको पकड़ के ले जाओ, कातिल है, कर सकता हूं मैं, पुलिस पकड़ भी लेगी ना, ये बेमौका है। वो मुझ पर एतमाद करके आया है कि मुफ्ती साहब मेरे राज को राज रखेंगे, और आया भी तोबा की नीयत से है, तो मैं उसको चमाट मारूं, बेगैरत इंसानी कातिल है, तो ये मौका नहीं है भाई। जब तोबा की नीयत और उसके दिल में रहम है तो उसको हौसला दिया जाएगा, उसको सही राह दिखाई जाएगी। तो जब हम कातिल से मिल सकते हैं तो एयर होस्टेस से क्यों नहीं मिल सकते भाई, क्या ख्याल है? और ऐसे ऐसे लोगों से मिलता हूं आप पागल हो जाओ, बोलो यार तू जर्फ है बर्दाश्त कैसे कर रहे हो। ऐसे ऐसे जराइम पेशा लोग हमसे मिलने के लिए आते हैं, वो अपना जुर्म बता रहे होते हैं, आदमी कांपने लगता है। लेकिन शरीयत ने हमें इजाजत नहीं दी है कि कितना भी बड़ा मुजरिम आए आपने उसकी हौसला शिकनी करनी है, ना ना, जब आ गया ना तो बताना है कि अल्लाह का दर खुला हुआ है। फिर आपने मायूस कर दिया तो वो कह सकता है कि अल्लाह मैं तो एक मजहबी स्कॉलर के पास गया था, एक किसी को आलिम समझ के गया था कि वो मुझे जो है उम्मीद दिलाएगा, तो उसने तो दरवाजा बंद कर दिया, अब कहां जाएं हम? तो फिर वो तो और बड़ा मुजरिम बनेगा। बनी इसराइल में नहीं एक शख्स ने 100 इंसानों को कत्ल किया और आलिम के पास गया, बुखारी की हदीस है कि आलिम के पास गया कि मैंने 100 इंसान मार दिए, मैं क्या करूं। तो अब हमारे यहाँ जो उलमा पे सुबह शाम इतराज करते हैं ना, ये एयर होस्टेस से मिल रहे हैं, ये फलानी एक्टर से मिल रहे हैं, इन्होंने फलानी जिमकानी के सर पे हाथ रख दिया, हालांकि वो तो फिल्मों में नाचती है। भाई पूरी दुनिया के सामने हाथ रखा है सर के ऊपर, बुरी नीयत होती तो कमरे में अकेले में तन्हाई में जमा होते। मैं कभी अल्हम्दुलिल्लाह तन्हाई में किसी गैर औरत के साथ जमा नहीं होता, तन्हाई में कभी नहीं। अगर दफ्तर में कोई मिलने के लिए आए दरवाजा खोल देता हूं मैं, कोई जवान खातून आए ना अपने घर के मसाइल है, तो अकेले में नहीं मिलता। अकेले में मिलना जायज नहीं है क्योंकि बदगुमानी का मौका दे रहे हैं आप, लेकिन पब्लिक प्लेस में अगर आप मिल रहे हैं तो फिर बदगुमानी कैसी भाई, सब सुन रहे हैं आपकी बात को اور سب دیکھ رہے ہیں تو وہاں بدگمانی جائز نہیں ہے. تو مولانا تاریخ مل صاحب نے کسی ایکٹر کے سر پہ ہاتھ رکھ دی, ایکٹریس تھی, تو اس پہ کتنا کہ یار یہ تو فلموں میں ناچتی ہے. وہ بھائی ساری دنیا کے سامنے اس کو بیٹی بنا کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے, یہ مولانا کا حوصلہ ہے. ایسا حوصلہ ہر ایک میں نہیں ہوتا, یہ تعریف کی بات ہے. اگر وہ بھی دھکا دے کے نکالیں تو وہ کہے کہ ٹھیک ہے پھر ہم ناچتے ہی ٹھیک ہیں, پھر کیا خیال ہے, پھر ہم ناچتے ہی ٹھیک ہیں, صحیح ہے نا. تو عالم کے لیے اجازت نہیں ہے. جنت اور جہنم میں ڈالنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. تو جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ کو کرنے دو. اور پھر ہمیں تو یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ اگر کسی بے پردہ عورت کو دھتکار دیا, گناہگار کو دھتکار دیا, تو اللہ یہ نہ کہے کہ یہ ظاہری دیکھنے میں گناہگار ہے, یہ کیا ہے دیکھنے میں, اور تمہارا گیٹ اپ نیک لوگوں کا ہے, تمہارا گیٹ اپ کیا ہے نیک لوگوں کا. تو ایسا نہ ہو ہمارے اندر کوئی برائی ہو اور ہم اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہے ہوں, حقیقت میں ہم اچھے نہ ہو. تو نیک سمجھنے پر اللہ کی طرف سے کیا ہے, پابندی ہے. نیک اور برے کا حقیقی پتہ کب چلے گا؟ جب قیامت قائم ہوگی. تو اس لیے جو لبرل لوگ ہیں نا, طنز کر رہے ہوتے ہیں یہ مولوی لوگوں کو, دیکھو یہ ایکٹروں سے بھی مل رہے ہیں اور یہ فلانے سے بھی مل رہے ہیں. بھائی مل کے ان کے گناہ کو پروموٹ تھوڑی کر رہے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ بہت اچھا ناچتی ہو, ویل ڈن, میں بھی آپ کے ڈانس شوق سے دیکھتا ہوں. گناہ کو تھوڑی میں نہیں دیکھتا, میں مثال دے رہا ہوں, یہ لوگ اتنا سا کلپ چلا دیں گے. تو اب مجھے بتاؤ, وہ 100 انسانوں کا قاتل آیا بنی اسرائیل کے عالم کے پاس, حدیث میں آتا ہے. تو بنی اسرائیل کے عالم نے کیا کیا, کہا کہ بھائی اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا, جاؤ ایسے ایسے توبہ کرو, اللہ معاف کرنے والا ہے. اب ہمارے ہاں جو مولویوں پہ صبح شام اعتراض کرتے ہیں, وہ اگر وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے تو کیا کہتے, اتنا بڑا دہشت گرد آیا اور اس سے کیسے نرم لہجے سے بات ہو رہی ہے, اس کو چائے بھی پلائی جا رہی ہے, اصل میں ان کے دہشت گردوں سے کیا ہیں تعلقات ہیں. بھائی وہ جو ان عالم نے اس کا اکرام کیا ہوگا, کچھ کھانا وانا بھی کھلایا ہوگا, اس لیے کہ یہ دہشت گرد جب عالم کے پاس آ رہا ہے تو یہ اچھی علامت ہے. اب تک تو نہیں آیا تھا, اب آیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کسی مولوی سے کیا لینے آئے گا بھائی, پیسے تو ملیں گے نہیں اس کو, چائے مل جائے گی, ہو سکتا ہے وہ بھی چندے کی ہو. ہوتی نہیں, ایک مثال دے رہا ہوں. تو بلکہ ہو سکتا ہے اپنی مسجد کے لیے چندہ ہی مانگ لیں. تو جو کسی عالم سے مل رہا ہے نا, اس کا مطلب اس کی نیت میں فتور نہیں ہے. ہاں حکومت سے مل رہا ہے تو اچھی نیت سے بھی مل سکتا ہے, بری نیت سے بھی, اس میں بھی 100% بدگمانی جائز نہیں ہے. بعض دفعہ حکمرانوں سے مل رہا ہوتا ہے انسان ان کی اصلاح کے لیے, اپنے فائدے کے لیے نہیں, اور بعض دفعہ چاپلوسی اور مکھن لگانے کے لیے مل رہا ہوتا ہے اپنے فائدے کے لیے. تو اس لیے ہر ایک کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکنا چاہیے. چلو بھائی کوئی سوال بس پوچھو پھر چھٹی کرو.
میرا سوال یہ ہے کہ کسی لاوارث میت کو اگر دفن کر دیا جائے, تو اگر علاقے والے یہ کہیں کہ ہم اس کو اپنے علاقے میں لے جاتے ہیں, تو کہاں تک اجازت ہے؟
جائز نہیں ہے. جب میت کو دفن کر دیا تو اس کا علاقہ چینج کرنا اجازت نہیں ہے, تو اس کی بالکل باقی اس کے لواحقین پھر بھی کر رہے ہیں تو کرنے دو, پھر وہ آپ کے اختیارات سے باہر کی چیز ہے, کیونکہ ان کی میت ہے, آپ اس کو زبردستی نہیں روک سکتے. ہمارے ایسے ہی ہوا مدرسے میں, گارڈ بےچارہ پرانے وقتوں کی بات ہے شہید ہو گیا, تو یہی ہوا کہ اس کے گاؤں کے لوگ آئے, ان کو ہمیں لے کے جانا ہے, لے کے جانا ہے. ہمارے بڑوں نے کہا بھائی چھوڑو, انہوں نے کہا نہیں, تو ہمارے بڑوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی اب ہمارے اختیار میں نہیں ہے. وہی بات ابھی جو بیان ہوا تھا نا کہ اپنے اختیارات کو کراس کرنے کی کوشش نہ کریں, تو اس کے جو بیٹا ہے یا جو بھی ہے, اب آپ ان سے تھوڑی لڑ سکتے ہو. لاوارث لاش کو جب بھی دفن کریں تو اس کی تصویر لے لینی چاہیے, تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے بھائی کون ہے کیا ہے, ایسی موقع پہ تصویر لینا ٹھیک ہے. اور بھائی کوئی سوال, بچے کا سوال ہے,
اذان کے دوران وضو کے دوران اذان کا جواب دے سکتے ہیں؟
کیوں نہیں دے سکتے, بالکل دینا چاہیے اذان کا جواب وضو کے دوران بھی. بس ایک تو سوال اور لے لوں بھائی.
سر میں نے پوچھنا تھا کہ جس طرح علماء بتاتے ہیں دین کے مختلف شعبے ہیں, تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں اس کا اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ہو انبیاء صحابہ کے بعد, تو اس کے لیے کیا معیار ہے, کوئی خاص شعبہ ہے جیسے کہتے ہیں؟
ہاں دیکھو, جو چاہتا ہے اعلیٰ سے اعلیٰ معیار ہو, تو اگر سارے شعبوں میں بیسک ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں تو پھر تو دین کے علم کو اختیار کرنا چاہیے, کیونکہ اب نبی نہیں بن سکتے, نبی کے وارث بن سکتے ہیں, دین کے علم میں کمال پیدا کرے. لیکن ملک صرف یا ریاست یا سوسائٹی صرف علماء سے نہیں چلتی, علماء کے علاوہ بھی بہت سے لوگ چاہیے. تو اب سب یہ سوچ سوچ کے عالم بننا شروع کر دیں, اول تو کہاں بن رہے ہیں, لیکن اگر بننا شروع کر دیں تو ملک کا بیڑا غرق ہو جائے گا. پھر تو سوسائٹی کو ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے، انجینئرز کی بھی ضرورت ہے، سوسائٹی کو سائنسدانوں کی بھی ضرورت ہے، محققین کی بھی ضرورت ہے، بہت سارے شعبے ہیں، تو ان شعبوں میں کمال پیدا کرو پھر. وہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ایک مزاج دیتے ہیں، الگ صلاحیت دیتے ہیں، اس کے حساب سے پھر انسان چلے. پندرہ دن سے کم ٹھہرنے کی نیت تھی آپ کی تو قصر نماز پڑھیں گے، لیکن وہ پتا چلا کہ ٹھہرتے ٹھہرتے 6 مہینے گزر گئے تو بھی 2 ہی رکعتیں پڑھیں گے. جس دن آپ نے ارادہ کیا آج کے بعد میں 15 دن مزید ٹھہروں گا، پکا ارادہ کیا بغیر کسی کنفیوژن کے، تو پھر پوری پڑھیں گے. حتیٰ کہ آپ نے پتا نہیں تھا کہ میں 15 دن ٹھہروں گا مزید یا نہیں ٹھہروں گا، آپ نے ظہر کی 2 رکعت کی نیت باندھ لی، دوسری رکعت میں آپ نے پکا ارادہ کر لیا کہ یار نہیں میں نے یہاں 15 دن ٹھہرنا ہے، کیونکہ نماز میں آپ ادھر ادھر کا بہت سوچتے ہو، تو آپ نے ارادہ کر لیا 15 دن ٹھہرنا ہے، تو اس 2 کو پھر 4 کرنا پڑے گا آپ کو، یعنی اسی وقت 4 شروع ہو جائیں گی، وہ جو 2 کی نیت ہے وہ کل ختم ہو جائے گی، نماز کو 4 کرنا ہے آپ نے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟
مفتی صاحب
جی، ہاں فرشتوں کو کیسے پتا چل گیا کہ انسان فساد پیدا کرے گا؟ اس سوال کا جواب میں بیان میں کئی دفعہ دے چکا ہوں، اگر میں نے بھی دیا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، یہ کئی بار بیان کر چکا ہوں میں اس کا جواب، پھر کبھی صاحب. چھوٹا جواب نہیں ہے نا اس کا، چھوٹا جواب ہوتا نہیں ہے تو کپار بھی دنیا میں آئیں گے، مسلمان بھی آئیں گے، تو اب چھوٹا جواب کہاں سے ملے گا
مفتی صاحب؟
پٹھان تو بڑے بڑے ہوتے ہیں تو جواب چھوٹا چھوٹا کیسے لیں گے؟ آپ تو ماشاء اللہ پشاور سے ہو، آپ سواد سے ہو، تو چھوٹا جواب تو آپ پہ ویسے بھی نہیں جچتا ہے یار. اچھا ماشاءاللہ سبحان اللہ، جب اتنے لوگ مجھ سے ملاقات کرنے آئیں گے تو میں کسی سے ملاقات کے قابل رہوں گا پھر. آج جلدی سے مسافر کریں گے، ملاقات ہو گئی، السلام علیکم، کیا حال ہے؟ سب سیٹ چل رہا ہے؟ آپ کے سوال
صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ
جی جلدی سے بس آخری سوال لے لیتے ہیں.
میرے بھائی نے نانی کا دودھ پیا ہے تو ماموں کی بیٹی سے شادی کر سکتا ہے؟
نہیں بھائی، آپ کے بھائی نے بچپن پیا ہے نا نانی کا دودھ، جب وہ 2 سال سے کم عمر میں پیا ہے، تو پھر آپ کا جو بھائی ہے وہ ماموں کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ ماموں اس کے دودھ شریک بھائی بھی ہو گئے، اور ماموں کی بچی دودھ شریک بھانجی ہو گئی. زیادہ ڈیپ میں جائیں گے تو کھوپڑی خراب ہو جائے گی، بس نکاح نہیں ہو سکتا. جی آ جائیں. کوئٹہ پشاور کو نہ کرنے کا بڑا مسئلہ ہے، نہ نہیں کر سکتے، پٹھان سے دشمنی مت لو. کیوں نہیں، بچوں کی حق تلفی ہے، بچوں کو اپنا دودھ چھوڑ کے ڈبے کا دودھ پلا رہی ہو تو بچے کا تو ڈبے سے رشتہ قائم ہو جائے گا، ڈبے والے اوصاف آئیں گے اس کے اندر، ڈبا بن کے پہلی بات تو ڈبے کی طرح ہو جائے گا گول مٹول. ماں کے دودھ کا آلٹرنیٹ کسی کا باپ بھی نہیں پیدا کر سکتا میرے بھائی. ہاں ماں میں دودھ ہی نہیں آ رہا ہے، کوئی بیماری ہو گئی ہے تو پھر مجبوراً ڈبا، لیکن ماں کا دودھ ماں کا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ماں کے دودھ میں بھائی. بچے سے ریلیشن بھی ماں کا بڑا گہرا بنتا ہے اس دودھ کی وجہ سے، بچے کا ماں سے بڑا گہرا ریلیشن بن جاتا ہے، اس کو ماں کی جو اسکن ہے نا اس کی خوشبو اس کے دماغ میں رچ جاتی ہے بچے کے دماغ میں. تو اس لیے دیکھو، نامحرم کو قرآن پڑھانا یا نامحرم کو سنانا یا اس سے سننا، یہ جرنلی تو اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس میں فتنے کا بہت زیادہ اندیشہ ہے میرے بھائی. لیکن کوئی بڈھا بڈھی ہو یا بعض لوگ ٹھنڈے مزاج کے ہوتے ہیں، نکاح نہیں ہوا تو نامحرم ہے، نکاح سے پہلے اسلام بالکل نامحرم مانتا ہے، نکاح کر لو نا اس سے، پڑھاتے رہو، پھر پڑھائے گا بھی نہیں دیکھنا، جیسے ہی شادی ہو جائے گی نہیں پڑے. بالکل ایک آخری مثال دے کے بیان یہ بات ختم کرتا ہوں. ہمارے ایک جاننے والوں کا بچہ جب وہ بالغ ہوا نا تو باپ سے کہہ رہا ہے میری شادی کراؤ، پھر میرے بیانات سنا رہے ابا کو. مفتی صاحب کہتے ہیں شادی کراؤ، مفتی صاحب کہتے ہیں باپ کو چاہیے اپنے خرچے پہ کرا لے اگر بچہ سمجھدار ہے، اور میں چونکہ سمجھدار ہوں وہ کہہ رہے تو لہٰذا میری کرا دو. میں نے اس کے باپ سے کہا، میں نے کہا مجھے اتنی اگر سمجھدار ہے تو میں نے کہا باقی کرا دینی چاہیے، لیکن کیا پتا کہ سمجھدار ہو نہ ہو، بعض دفعہ شادی کے بعد پتہ چلتا ہے. تو میں نے کہا کہ آپ اس کی کہیں جاب دلا دو اور پھر شادی کرا دو اس کی اپنے خرچے پہ, یعنی اس کی جاب کہیں کرواؤ اور پھر بولو اب تو اپنے خرچے پہ شادی کر لے, روکو نہیں شادی سے, لیکن اس کی ذمہ داری پہ کرو. کیونکہ بعض بچوں کے بارے میں کنفیوژن ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے خرچے پہ کرا دی نا تو بالکل ہی ناکارا ہو جاتے ہیں. میں جلدی شادی کی ترغیب تو دیتا ہوں لیکن آپ کے اپنے خرچے پہ, ابا کے خرچے پہ نہیں. ہاں باپ کو چاہیے اپنے خرچے پہ اس صورت میں کر لے کہ بچہ بہت سمجھدار ہو, اپنی ساری ذمہ داریاں پوری کر رہا ہو, تو پھر باپ کو چاہیے دل بڑا کرے. تو ان کو میں نے کہا کہ اس کو جاب دلا کے فوراً شادی کرا دو. انہوں نے جاب دلا دی, جیسے ہی جاب دلائی ہے بولا اب میں تیری شادی کرا رہا ہوں, تو کہہ رہے نہیں ابھی نہیں, ابھی تو میں کمیٹیاں ڈالوں گا, ابھی تو میں یہ کروں گا. یہ ہوتا ہے اپنے خرچے پہ اور دوسروں کے خرچے پہ شادی, کیونکہ فری پھوکٹ کی ہو رہی ہے تو چار کرا دو ابا. میں نے کہا اب پتا چل رہا ہے کہ اس کو شادی کا سچی مچی کا شوق تھا یا مفت کھانے کی عادت تھی. تو مفت کھانے میں تو بھائی چار کرا دو پھر ہماری, جب خرچہ بھی ابا کا, گیس بجلی کا بل بھی ابا, ایسا ابا کہاں سے لبا, اور گھر بھی ابا, بچے اسپیڈ سے آپ پھر ایسے پیدا کرو گے ابا کی جھولی میں لا کے ڈالتے رہو گے, ابا کہے گا ہمارا پروگرام تو اڑ گیا, پھر ایسی اولاد کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. تو وہ بہو بھی آپ ہی لے کر آئے تھے نا, تو وہ لڑکی والے بولیں گے ہم نے تو آپ کا منہ دیکھ کے شادی کی تھی بھائی, ہم نے تو آپ کے بیٹے کو تھوڑی باپ کو دیکھا تھا ہم نے. تو آدمی کسی کام کا نہیں رہتا پھر, ایسے بہت سارے کیسز ہیں. تو اس لیے وہ جیسے ہی اب شادی ہوئی ہے نا تو فوراً وہ, اب وہ ایک میم کسی نے بنائی ہے میرے بارے میں کہ مفتی طارق مسعود کے کہنے پہ میں نے شادی کر لی اور دیکھو سوسائٹی کی ایسی کی تیسی, تو میری اب ایسی کی تیسی ہو گئی. بھائی آپ نے آدھا بیان سنا ہے, آپ اپنے خرچے پہ شادی کریں, گھر بھی ارینج کریں اپنے خرچے پہ, پھر بولیں سوسائٹی کی ایسی کی تیسی. اپنے خرچے پہ دوسروں کی ایسی کی تیسی ہوتی ہے, جس کے خرچے پہ شادی کر رہے ہو ایسی کی تیسی بھی اسی کی کر رہے ہو. واہ واہ واہ, یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی, یہ نہیں ہوتا. تو ہم جو کہتے ہیں نا معاشرے کی ایسی کی تیسی, کون ہوتا ہے ابا کون ہوتے ہیں روکنے والے, یہ جب ہے جب آپ اپنے خرچے پہ کر رہے ہو, پھر بھی ابا کی مرضی کی شادی کرو. ایسی کی تیسی میں جب کہتا ہوں جب ابا شادی نہ کرنے دیں, بھائی گھر بھی آپ دے رہے ہو خرچہ بھی آپ اٹھا رہے ہو, پھر ابا کو روکنے کی پرمیشن نہیں ہے, پھر ظلم ہے. کیونکہ آپ کے یہ ہیومن رائٹس ہیں جو اسلام نے دیے آپ کو, پھر آپ کرنے آپ کرو بھائی, پھر ابا روک نہیں سکتے آپ کو, سمجھتے ہو. تو پوری بات کیا کرو, پھر میم بھی اسی حساب سے بنایا کرو. آجو دلی سے آجو, بس یہ آخری ملاقات ہے بھائی, مریض کوئی نہ ملے کیونکہ پھر یہ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جلدی. اسپیڈ اسپیڈ اسپیڈ, کیا نام ہے آپ کا بچہ؟ علی نام ہے, ماشاء اللہ اتنا اچھا نام. اور آ گیا, وعلیکم السلام.